بنیادی طور پر ایرسٹاٹل کے پاس جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ دی پرپز آف ریشنالٹی از ٹو انڈرسٹینڈ دس ورلڈ. تو دیر از نو ورلڈ ادر دین دس ورلڈ, دیر از نو ورلڈ ادر دین دس ورلڈ. تو ورلڈ از ناٹ, لیکن اگر وہ اس مان لیتے ہیں کہ نینسی ٹوانا کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے, تو وہ جہاں جا کے وہ بیٹھتا ہے اپنے ستارے پر, وہ ورلڈ تو نہیں ہے, وہ تو ایک جگہ ہے. ورلڈ از اے ویب آف ریلیشن شپ. ورلڈ جو ہے فلسفے کے اندر جب استعمال ہوتی ہے تو ورلڈ تعلقات کا تانا بانا ہے. ظاہر اس سے تو آپ آزاد ہوتے ہیں نا, وہ تو نہیں ہے. تو ورلڈ ان اٹس ٹوٹیلٹی تو یہی ہے, یہی ہے ورلڈ. ورلڈ اس کے علاوہ کوئی اور ورلڈ نہیں ہے. تو ورلڈ کا جو سینس ہے وہ آپ کے تعلقات, آپ کی روایات, آپ کے پروسیس سے نکل کر آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ورلڈ سے آپ باہر نکل جائیں تو چاہے آپ ماڈل رہیں ان ماڈل رہیں, ریلیونٹ نہیں. ریلیونٹ تو یہی ہے کہ واٹ ایکچولی دی پرپز آف ریشنالٹی, دی پرپز آف ریشنالٹی ٹو انڈرسٹینڈ دس ورلڈ. تو یہ بنیادی تصور ہے. ورلڈ جو ہے جب فلسفے میں استعمال ہوتا ہے ورلڈ, تو ویب آف ریلیشن شپ. تین طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں عام طور پر. ایک آپ کے حقیقت کے ان دائروں کے ساتھ جو انسان کے تخلیق کردہ نہیں ہے, ایک کائنات کے وہ جو انسان کے تخلیق کردہ ہے, اور دوسرے فیلو ہیومن بھی. اس کے لیے ہائیڈگر ورڈ استعمال کرتا ہے, فور ہینڈن, سو ہینڈن اور ڈیزائن فار ادرس. آپ کے حقیقت کے وہ دائرے جن کو آپ نے تخلیق نہیں کیا ان کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ, حقیقت کے وہ دائرے جنہیں آپ نے تخلیق کیا ہے, جیسے یہ سب چیئر, ٹیبل, فلاں, یہ سب جو ہے سو ہینڈل, اور دوسرے فیلو ہیومن. تو ان کے ریلیشن شپ کے نتیجے میں ورلڈ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. تو ورلڈ از واٹ, ورلڈ از یور ریلیشن شپ وتھ فور ہینڈل, سو ہینڈل اینڈ ادر فیلو ہیومن بینگ. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس ورلڈ کے اندر ہیں تو جو شعور آپ کا ہے وہ کیا ہے, کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ. تو ایرسٹاٹل کا فلسفہ جس کانشیسنیس کو فروغ دینے والا فلسفہ ہے وہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے. اب یہ بینگ ان دا ورلڈ ہے تو اس کی ساری فیکلٹیز بینگ ان دا ورلڈ کے لیے استعمال ہوں, تو یہی سب سے ریشنل ایکٹیویٹی ہے. جی
پرپز بھی ایرسٹاٹل کا وہی سے آتا ہے, وہ ٹریڈیشن سے ہی نکالتا ہے.
پرپز بھی ہسٹوریکل ایکسپیرینس سے نکل جاتا ہے, کوئی ریویل نہیں ہوتا, باہر سے نہیں آیا, ہوریزونٹلی نکل کر آیا. جبکہ ریلیجن کے اندر ریویلڈ ہوتا ہے تو ورٹیکلی, تو وہ جو کسی بھی دور کے اندر آ جائے. اگر فرض کیا کہ تاریخی عمل کسی ایسی میچ پہ چلا گیا ہے جو کہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, تو وہ ریویلڈ کر دیتا ہے تاکہ وہ خود میچ پہ آ جائے. اس لیے وہ نیسسریلی ریلیجن جو ہوتا ہے وہ نیسسریلی صرف ٹریڈیشنل نہیں ہوتا. ٹریڈیشن ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن ٹریڈیشن میں لمیٹیشن ہوتی ہے. ہسٹوریکل ایکسپیرینس کے نتیجے میں آپ بہت ساری ویلیوز بل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ہی جھانکنا ہوگا. آپ سیلف پیوریفیکیشن کا میکانزم ہوتا ہے. سیلف پیوریفیکیشن کے میکانزم جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زائد توجیحات ریلیجس ایکسپریشن کی پیدا ہو جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ کسی نظام زندگی کے لیے کوئی سبسٹینٹو چیلنج پوز نہیں کرتے.
اچھا ارسطو کا جو یہ حضر ہے, اس نے جو ہے مطلب یہ کہ مغربی شدید فلسفے پر ایک بہت بڑا اس کا اثر ہے, جو ماڈرن میٹیریلزم ہے یا ہسٹوریکل میٹیریلزم ہے اس کا ایک اس سے بڑا خاص تعلق ہے. تو ارسطو کا جو یہ نظریہ اس نے تاریخی طور پر جو ہے مطلب اسلامی فکر کو اس طرح متاثر کیا اور عیسائی فکر پر اس کے آثار پڑے، یہ الگ موضوع جو آپ آدموش بنائیں گے آپ نے پہلے کہا تھا، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ہے مطلب اس پختہ نظر اور آباد طبیعت ظاہر ہے کہ ایک صحیح آباد طبیعت ہے مطلب، تو اس سے جو ہے مطلب کہ وہ جو پورا ایک تعلقات کا کھانا کھانتا ہے مطلب کہ نظام تعلیم کس قسم کا برآمد ہوگا اور نظام سیاست کیا ہوگا اور نظام ریاست کیا ہوگا اور تعلقات کی ترتیب انسانوں کے رشتوں کی ترتیب کیا ہوگی اور اخلاقیات جو ہے کیسے برآمد ہوگی، تو اس کے بارے میں بھی کچھ جو ہے مطلب مختصر ہے.
دیکھیں ارسٹوٹیلین جو فریم ورک ہے وہ فریم ورک جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک خاص قسم کا ریئیکشن ہے پلیٹونک فلاسفی کے. پلیٹو کے پاس جو کنسیپشنز ہیں وہ ہارمنائز کرتے ہیں اس دنیا کو ورلڈ آف آئیڈیاز کے، اور دونوں کے درمیان جو مسنگ لنک ہے وہ ہیومن ریزن، اور ہیومن ریزن دونوں ورلڈ کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو جسٹس ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی ذات کی تربیت کر دی جائے جس عادلانہ نظام کے اندر رہ کر وہ ذات اس گیپ کو فل کرنے کے قابل ہو جائے. لیکن کیا ہر ذات اس قابل ہوتی ہے؟ تو وہ اس کی پولیٹیکل تھیوری بتاتی ہے کہ ہر ذات تو اس قابل نہیں ہوتی، لیکن ہر ذات کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نظام عدل کے جو مختلف درجات ہیں ان میں کسی ایک درجے میں وہ فٹ ہو کر اوور آل نظام عدل کے فروغ کو ممکن بنائے. مثلاً اگر غلام یا سرفز جو ہیں وہ کہیں میں تو رول کروں گا، یا واریئر کہے کہ میں تو رول کروں گا، یا رولر کہے کہ میں رول نہیں کروں گا، تو تینوں ایک غیر عادلانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. رولر عیاشی کے لیے رول نہیں کر رہا، رول اپنی میٹافیزیکل پوزیشن کے حساب سے بیہیو کرنا چاہیے، واریئر کو اپنی میٹافیزیکل پوزیشن کے حساب سے بیہیو کرنا چاہیے، اور سرو کو اپنی میٹافیزیکل پوزیشن کے حساب سے بیہیو کرنا چاہیے. لیکن اس بات کا انتظام کہ سرو کا بچہ سرو ہی نہ رہ جائے اور واریئر کا بچہ واریئر ہی نہ رہ جائے اور رولر کا بچہ رولر ہی نہ بنے، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ نظام ہوگا جس کے اندر سب بچوں کو اسٹیٹ اونرشپ کے اندر پروٹیکٹ کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ گرو کرتے 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 اس دائرے میں پہنچیں گے جہاں پر ترتیب اور حیثیتوں کا تعین اکارڈنگلی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ عدل کا مطلب نہ تو مساوات ہے، عدل کا مطلب نہ آزادی ہے، عدل کا مطلب نہ جا اور حشمت ہے، عدل کا مطلب ہے اپنے مقام پر چیزوں کا ہونا، اپنے مقام پر حقیقتوں کا ہونا. حقیقتوں کا کس مقام پر ہونا چاہیے اس کا تعین جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایجوکیشنل پروسیس کرے گا جس میں ذات اپنے اظہار کی بنیاد پر اس ترتیب نظام یا ترتیب نظام عدل کے اندر اپنی جگہ حاصل کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف ایکسپریشن جو ہے اس کی بنیاد پر سیلف کی حیثیت کا تعین ہے، یعنی کہ وہ جو ایگزامینیشن پروسیس سے جب سیلف گزرے گی تو جس سطح کی سیلف ہے اس سطح کا نظام آپ وضع کر لیں گے. نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام جو آپ سے ڈیمانڈ کرے گا وہ آپ کی کیپیسٹی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنی کیپیسٹی پر آپ کو جج کرے گا. اگر آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کیپیسٹی کم ہے لہٰذا آپ نیچے رہیں گے. اور آپ کو
فارچونیٹی تو سب کے لیے,
ہاں فارچونیٹی سب کے لیے ہے, لیکن سب لوگوں کے اندر یہ ایکوالٹی آف اپارچونیٹی ہے. لیکن ایکوالٹی آف اپارچونیٹی جو ہے وہ اس بات سے ڈٹرمن نہیں ہوتی کہ آپ اگر اس نظام زندگی میں نیچے رہ گئے تو پھر آپ کے اوپر جانے کے دوبارہ امکانات کیا ہیں. یعنی کہ سر بن گئے آپ تو بس محنت کر کے پھر میں واریئر بن جاؤں, محنت نہیں تو پھر تو آپ سرو ہی رہیں گے. یس, آپ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے موبلٹی فار اے لائف ٹائم تو پھر پاسبل نہیں. ایرسٹاٹل کے پاس ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. ایرسٹاٹل کے پاس اس طرح کا اسٹریٹ جیکٹ معاشرے کو نہیں پہنایا جا سکتا. اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سسٹم میں عادل جو ہے وہ ہے جو کہ ریشنل ہے. یہ اور بات ہے کہ ایرسٹاٹل کے سسٹم میں بھی سلیوری کی جسٹیفیکیشن ہے, لیکن ایرسٹاٹل جو ہے بنیادی طور پر کسی میٹافیزیکل آئیڈیل ورلڈ کے کانٹیکسٹ کے اندر اس دنیا کو ترتیب نہیں دینا چاہتا. لہذا دنیا کی ترتیب الٹیمیٹلی کیا ہونی چاہیے ایسا ویسا وہ کچھ نہیں کہتا کہ بھئی یہ تین طرح کے طبقے ہوں گے اور یہی تین طرح کے طبقے عادلانہ نظام کے فروغ کی کوشش کریں. یعنی کہ ریلیٹیولی زیادہ اوپن ہے ایرسٹاٹل کا سسٹم ایز کمپیئر ٹو پلیٹوز. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کی ترتیب کا جو بھی معیار اپنے ذہن میں رکھتا ہے اس کی بنیاد کسی ایسے ترتیب پر نہیں ہے جو کہ ماورا اے مادہ یا ماورا اے دنیا, بلکہ بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ معیارات اسی دنیا کی ریشنل انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں پیدا ہوں گے. لہذا ایرسٹاٹل کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوگی بڑی ایز کمپیئر ٹو پلیٹو. دوسری بات یہ کہ جب ارسطو کو استعمال کیا ہے جن فلسفوں نے جیسے کرسچینٹی یا اسلام نے, تو وہ مور ورلڈ اسپیسیفک ہے, مور ورلڈ اسپیسیفک, ورلڈ سینٹر زیادہ اس کے لیے امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ایرسٹوٹیلین فلاسفی کو استعمال کر کر دنیا میں زیادہ سے زیادہ متمتع ہونے کی توجیحات اور تشریحات پیش کریں. یہ پوٹینشیل پلیٹونک فلاسفی میں کم ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ورلڈ کو وہ ہمیشہ انریئل ورلڈ کہتے ہیں. تو پلیٹو ایرسٹاٹل کو جب لوگوں نے ایڈاپٹ کرنا شروع کیا ہے تو ایرسٹاٹل ان کو زیادہ میننگ فل رکھا ہے اس دنیا کے حوالے سے, اس دنیا کے حوالے سے وہ زیادہ میننگ فل رکھا. اور دنیا میں جب تک تم ہو تبھی تک تو ساری جو بحثیں ہیں اور انالیسس ہیں. اس وجہ سے ایرسٹاٹل کی اپلیکیشن آپ کو زیادہ نظر آئے گی بہ نسبت کے پلیٹو.
تو یہی بولتے ہیں نا کہ یہ تو مطلب میٹر بھی اسی طرح ہے جس طرح اسپرٹ شروع سے ہے وہ ہمیشہ رہے گی, اسی طریقے سے میٹر بھی شروع سے اور ہمیشہ رہے گا, اور جو اسپرٹ ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتی, ڈیزائن نہیں کر سکتی میٹر سے. تو اس لیے تو وہ تو بڑے سب بتائیے میٹر میں وہ دنیا کو اور ون سینٹرک لوگ ہو رہے ہیں تو ایرسٹاٹل کے پیچھے چل کے تو وہ یہ رہتی ہوگا.
ایرسٹاٹل کے پیچھے چل کے یہی ہونا ہے اور یہ ہوا, مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو تھاٹ ڈیولپ ہوئی انہوں نے سب سے پہلا ایرسٹاٹل نے جو پرابلم آپ کے سامنے پوسٹ کیا وہ ایک پرابلم یہی تھا کہ میٹر اور اسپرٹ بھی کنفائلیبل ہیں یا نہیں. ایرسٹاٹل کہتا ہے یہ دونوں کنفائلیبل نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ, لہٰذا ایک دوسرے کو کریٹ نہیں کرتا.
ہمارے لوگوں نے کوشش کی ہے, وہ کیا
ہمارے لوگوں نے ایک پکا پکایا حل اختیار کیا پلیٹونس کا. پلیٹونس پہلا آدمی ہے جس نے اس پرابلم کو کہ کیسے اسپرٹ سے میٹر کریٹ ہوگا دلیل بنا فلسفیانہ نہ دلیل, اسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف ایلیمینیشن. آج میں تھیوری آف ایلیمینیشن یہ دیکھوں گا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ دنیا اگر یہ انڈیزائنڈ ہو تب بھی میٹر مٹیریلسٹک تو ہے, سوال یہ ہے کہ اگر گاڈ پرفیکٹ اسپرٹ ہے تو پرفیکٹ اسپرٹ میٹر کو کیسے کریٹ کرے گی؟ اگر پرفیکٹ اسپرٹ میٹر کو کریٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے اندر سے ہی نکالے گی نا. اگر اپنے اندر سے نکالیے تو اسپرٹ پرفیکٹ نہیں ہے, اس کے اندر کچھ ایسا ایسپیکٹ ہے جو کچھ اسپرٹ ہے اور کچھ مٹیریل, ریلیٹیولی کم اسپرچل ہے اور ہوتے ہوتے وہ مٹیریلسٹک بھی ہے. اسپرٹ جو ہے وہ پرفیکٹ نیگیشن ہے میٹر کی. اب ایرسٹاٹل کہتا تھا سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل, سم تھنگ مسٹ کمز آؤٹ فرام سم تھنگ. اور یہ بنیادی طور پر ایرسٹاٹل سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو فلسفی تھا پارمنائیڈی, وہ کہتا تھا دا ریئلٹی از پرمننٹ, تو حرکت نہیں ہے ریئلٹی, جو اگر جو ہے وہی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا, نہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے نہ وہ بدل. تو اگر پرمننسی ریئلٹی ہے اور یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے وہی ریئل ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کہیں سے نکل کے نہیں ہے. تو اگر ریئلٹی کو آپ پرمننس مانتے ہیں تو کریشن کی نفی ہو جاتی ہے, یہ پارمنائیڈینین پوزیشن. اس کے مقابلے میں دوسری جو فلسفہ تھا بڑا وہ ہیریکلائیڈینین فلاسفی ہوا, وہ کہتا تھا آل از فلکس. اب آل از فلکس اگر ہے ہر چیز آل از چینج ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں, لہٰذا یہ کہنا کہ جو ہے وہ مستقل رہے گا اس کی نفی ہو جاتی ہے, اور یہ کہ جو ہے وہی ہمیشہ سے تھا اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. تو یہ دو اینٹیگنسٹک آنٹولوجیز پریویل کریں گی. افلاطون نے ان کو ریکنسائل کیا تھا پرماننس اور چینج کے تصور سے, تو ایک کو اس نے پرماننس کر دیا اور ایک کو اس نے چینج کر دیا. پرماننٹ کر دیا کس کو؟ ورلڈ آف فارم کو, اور چینج کر دیا ورلڈ آف تھنگس. اب ایرسٹاٹل کہتا ہے نہیں, یہ تو ورلڈ آف فارم تو نہیں ہوتی. تو ایرسٹاٹل کے سامنے پھر وہی پرابلم آ جائے گا کہ بھائی یہ چینج اور پرماننس کے پرابلم کو کیسے ریزالو کیا جائے. تو اس نے کہا بھائی سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل, سم تھنگ مسٹ کمز آؤٹ فرام سم تھنگ. کوئی چیز کسی چیز سے برآمد ہوتی ہے. اب اگر کوئی چیز کسی چیز سے ہی برآمد ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو چیز ہے وہ کسی چیز کا ایفیکٹ ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے مادی طور پر وہ اسپرٹ کا ایفیکٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے ایفیکٹ فزیکل ہے اور کاز نان فزیکل ہے. تو یہ کہتا ہے یہ امپاسبل ہے, یہ ایرسٹاٹل کی پوزیشن. کرسچنز نے اور مسلمانوں کے سامنے جب یہ پرابلم آیا تو وہ ایرسٹاٹل کو بڑا ویلیو کرتے تھے, لہٰذا وہ چکرا گئے اس سوال کا فلسفیانہ جواب دے کے. پلیٹونس ایک ایسا آدمی ہے جس نے اس سوال کا جواب دیا, اس نے بتایا کہ کیسے اسپرٹ سے میٹر کنسٹرکٹ ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی گاڈ جو ہے وہ اسپرچل ہے, اکیلا ہے اور ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے. گاڈ جو تھا وہ اس کی ایک ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک ہے, وہ سیلف کانشیس ہے. سیلف کانشیس بینگ ایک سوچنے والی بینگ ہے, لیکن آپ جب بھی سوچیں گے You need something to think about. آپ کسی چیز پر سوچتے ہیں, یو کین ناٹ تھنک اباؤٹ تھنکنگ, دیئر مسٹ بی این آبجیکٹ آف تھاٹ. سوچنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے جس کے اوپر تم سوچو. تو واٹ از دی آبجیکٹ آف تھاٹ؟ کوئی تھا ہی نہیں, وہ تو اکیلا تھا گاڈ, تو کچھ اور نہیں تھا سوچنے کے لیے, اس لیے اس نے اپنے اوپر سوچا. جو جب تم اپنے اوپر سوچتے ہو تو تم اپنے آپ کو اسپلٹ کر دیتے ہو, ایک وہ جو سوچ رہا ہے اور وہ ایک وہ جس پہ سوچا جا رہا ہے. کون سوچ رہا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں. کس پہ سوچ رہا ہوں؟ اپنے آپ پہ سوچ رہا ہوں. تو ان آرڈر ٹو تھنک اباؤٹ مائی سیلف آئی ہیو ٹو آبجیکٹیفائی مائی سیلف. تو خدا نے جب اپنے اوپر سوچا تو ہی آبجیکٹیفائز ہمسیلف. آبجیکٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ آبجیکٹیفیکیشن کا مطلب سمجھنے سے پہلے تمہیں پتا ہوں کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ سبجیکٹ نہیں ہوتا. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ کی تین کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں, اس میں لائف ہوتی ہے, اس میں ول ہوتا ہے, اس میں کانشیسنیس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے اور زندگی ہوتی ہے. شعور, ارادہ, زندگی. آبجیکٹ اگر سبجیکٹ کی نفی ہے تو اس میں شعور نہیں ہوگا, ارادہ نہیں ہوگا, زندگی نہیں ہوگی. تو جب تم اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرتے ہو, اگر تم اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرو تو تم اپنے اس دائرے کی لائف, ویل اور کانشیسنیس کی نفی کرتے ہو. مطلب تم اپنے ہاتھ پہ تم سوچو تو تم کبھی یہ سوچتے ہو کہ ہاتھ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہو, تو ہاتھ پہ تم نے کیا کیا, آبجیکٹیفائی کیا, اپنے ہاتھ سے الگ کر دیا, اسپلٹ. آئی ایم مائی ہینڈ, آئی اینڈ مائی ہیئر, آئی اینڈ مائی باڈی, جو بھی. تو تم گاڈ نے بھی اس طرح سے اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی, جب اس نے اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کیا تو وہ پارٹ جس کو اس نے آبجیکٹیفائی کیا تھا اس کے اندر یہ جو تین کیریکٹرسٹکس پیدا ہو گئیں, نو لائف, نو ول, نو کانشیسنیس, دیز آر دی کیریکٹرسٹک آف میٹر. اور یہ تین خصوصیات کس میں رہ گئیں؟ جو سوچ رہا تھا, لائف, ول, کانشیسنیس. تو اس طریقے سے اپنی آبجیکٹیفیکیشن کے نتیجے میں گاڈ سے ہی میٹر کنسٹرکٹ ہو گیا. لیکن تھیوری آف ایمینیشن کہتی ہے کہ وہ ایک اسٹیپ میں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا کہ گاڈ نے جیسے ہی اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کیا تو میٹر بن گیا, ایسا نہیں ہوا. بلکہ اس نے یہ بتایا کہ کئی اسٹیپ کے اندر ہوتے 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 وہ میٹر تک پہنچا. تو گاڈ, گاڈ سے پیور اسپرٹ, پیور اسپرٹ سے ورلڈ اسپرٹ, ورلڈ اسپرٹ سے ورلڈ سو, پھر ایک ایسی بینگ جو ہاف اسپرٹ اور ہاف میٹر ہو, اور پھر آگ, ہوا, مٹی, پانی, نہیں آگ, ہوا, پانی, مٹی, اس طرح سے سب سے نیچے جا کے ارتھ, اس طرح سے کنسٹرکٹ. یعنی کہ پہلے ایک روح ہوگی جو کہ خدا سے تھوڑی امپیور ہوگی, لیکن خدا سے اپنی دوسری لیول سے زیادہ پیور ہوگی, اور پھر اس کے نیچے اور امپیور اور امپیور اور امپیور اور امپیور ہوتے 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 انسان تک پہنچے, اور انسان جو ہے آدھا اسپرچول اور آدھا فزیکل, اور اس کے بعد اینیمل جو زیادہ تر اسپرچول وہ فزیکل, اور پھر پلانٹ جو زیادہ تر فزیکل, اور ہوتے ہوتے پھر آگ, اور پھر ہوا, اور پھر پانی, اور پھر مٹی. اس طرح سے خدا کی ذات سے یہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ بہ نکلے, بہ
نکلے,
ہاں, آبجیکٹیفیکیشن, بہ نکلے, یہ ایمینیٹ ہوئی. حقیقت جو ہے خدا کی ذات سے بہ نکلی. اگر یہ خدا کی ذات سے بہ نکلی ہے تو پھر یہ اگر پیوریفائی ہونا شروع ہو جائے تو وہ ایک وقت آئے گا کہ اوپر جا کر خدا کی ذات میں ضم ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے.
اس میں تو ڈسکرپشن بھی مل جائے گی بعد میں, پارٹ آف
یہی, اسے ہم نیو پلیٹونزم کہتے ہیں. آل از گاڈ اینڈ گاڈ از آل, اسے ہی کہتے ہیں پینتھیزم. سب کچھ خدا کا ہی پتو ہے, تو سب کچھ خدا سے ہی نکلا ہے, تو خدا کی ذات کا اظہار ہے, اور اگر خدا سے ہی نکلا ہے تو خدا نہیں چلا جائے گا. تو اس طرح سے پلیٹونس نے میٹر اور اسپرٹ کی ڈائیکوٹمی کو تھیوری آف ایمینیشن کے تھرو پارٹ دیا. اور مسلمانوں کے پاس پلیٹونس کی کتاب ایرسٹوٹل کے نام سے ٹرانسلیٹ ہوئی. ماجد فخری لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے جب پلیٹونس کی کتاب پڑھی تو وہ سمجھے کہ یہ ایرسٹوٹل نے ہی کیا, اور انہوں نے فوراً اس کو قبول کر دیا. انہوں نے کہا ارسطو نے خود ہی ایک مسئلہ اٹھایا اور خود ہی اس مسئلے کا جواب دے دیا, لہذا انہوں نے اس کو پورا کا پورا ایڈاپٹ کیا. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلم فلاسفی کو نیو پلیٹونزم کہتے ہیں, نیو پلیٹونزم. اور کرسچن نے بھی پلیٹونزم کو اس کیا ہے نیو پلیٹونزم.
لیکن یہ کہ مطلب جب مسلم فلاسفہ نے ارسطو کو اختیار کیا مطلب پلیٹو کے نام پر جو مطلب تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے تاریخ کا ایک ایسا سفر کہ جو کہیں رائٹنگ میں نہیں ہے, ایسی کوئی سند نہیں ہے, اس وجہ سے ایک تصوراتی اور ایک جو ہے اس کا تخیلاتی جو ہے مطلب سفر ہے جو اس نے اپنے فلسفے کی زبان اور اصطلاحات میں پیش کیا, اس کا ناقد اور منظر کیا ہے. مطلب یہ انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا مسلم فلاسفہ نے کہ بھائی ایک دم جو خدا کی ذات سے طے نکلا اور پھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا, تو یہ کیا ہے مطلب ایک تصوراتی اور تخیلاتی کے سوا کیا ہے؟
نہیں مسئلہ یہ نہیں, یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو خاص ہم یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جب ایرسٹاٹل کو پڑھنا شروع کیا تو سب سے زیادہ انفلوئنس جو مسلمانوں میں ہوا وہ معتزلائٹس کا تھا. بنیادی طور پر مسلمانوں نے جو فلسفہ پڑھا اس فلسفے کو انہوں نے دیکھا کہ ایرسٹاٹل اور پلیٹو نے سیلف ایکسپیرینس کو جس طرح سے کریٹیسائز کیا تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی کریٹیسائز کیا, لیکن جس میدان کو اس نے چھوڑا تھا فلسفیانہ موشگافیوں کے لیے وہ تھا ریشنالٹی, لہذا انہوں نے کہا کہ پیور ایبسٹریکٹ ریزننگ کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ دائرہ استعمال کیا جا سکتا ہے وجود خدا کے جواز کے لیے, حقیقت کی تشریح کے لیے, ارادہ خداوندی کو سمجھنے کے لیے. لہذا جس طرح انہوں نے سینس ایکسپیرینس کو ایرسٹاٹل اور پلیٹو نے کریٹیسائز کیا تھا انہوں نے بھی کریٹیسائز کر لیا, کم از کم موٹوزلائز کے بارے میں تو آپ کانفیڈنٹ نہیں کر سکتے. جس چیز کو آپ نے اختیار کیا وہ ایبسٹریکٹ پیور ریزنگ, اب پیور ریزنگ کے دائرے میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ تاریخ اور روایات دونوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں صحیح, اور آپ کہتے ہیں دو اور دو چار کی طرح آپ ایبسٹریکٹ آرگیومنٹیشن کے تھرو ڈیمانسٹریٹ کریں کہ آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں. تو جب ایبسٹریکٹ ریزننگ کی سطح پر انہوں نے انالیسس کیا تو یہ کنوینس ہوئے کہ ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بنیاد پر جو پلیٹوئنس کے چین آف آرگیومنٹ ہے کنسسٹنٹ ہے. سیکنڈلی پلیٹوئنس جو نتائج اخذ کر رہا تھا وہ کنسسٹنٹ لگ رہے تھے ان کو اپنے ایمان سے بھی, لیکن تھیوری آف ایمینیشن از ناٹ اے تھیوری آف کریشن, اٹس اے تھیوری آف ایمینیشن. خدا کے وجود سے بہہ نکلنا اور خدا کی ذات کا کریٹ کرنا دو الگ الگ چیز. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ کریشن ہی کی ایک تشریح ہے جو کہ ہم آہنگ کرتی ہے گریک تھاٹ کے ساتھ مسلم ایمانیات. لہذا تھیوری آف ایمینیشن کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی وغیرہ کر کے اس کو فٹ کر دیا, کندی کے پاس اور فارابی کے پاس, سینا کے پاس, ایون غزالی کے پاس, سب کے پاس اس کی ندیب کام کر رہی ہے. سوائے تیمیہ کے, تیمیہ کہتے ہیں کہ تھیوری آف ایمینیشن کو شرک کہتے ہیں, اور جتنے بھی تھیوری آف ایمینیشن کو استعمال وہ شکتی کریٹیسزم کا نشانہ وہ بنا, اور ابن عربی کو دجال اعظم کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تھیوری آف ایمینیشن جو ہے ان کے خیال میں تھیزم کی نفی ہے. کرسچینٹی جو تھی اس کے اندر تو ایک خاص قسم کا پینتھیزم کا یا اینتھروپومارفزم کی دلیل تھی, یعنی کہ فادر سن اینڈ ہولی گھوسٹ کی صورت میں, یعنی کہ برف پانی اور بھاپ سٹیم آئس واٹر تو یہ تینوں اپنی اظہار میں مختلف ہیں اور اپنے جوہر میں ایک ہیں. اس سے وہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ نکالتے ہیں. لیکن کرسچینٹی کے اندر حضرت عیسیٰ جو تشریف لائے ہیں وہ تو انسان ہی کی شکل میں لے کے آئے ہیں تشریف, تو لہٰذا ان کو تو جیتا جاگتا مٹیریل فارم میں لوگوں نے دیکھا, چھوا, محسوس کیا. تو ان کے لیے پلیٹوئنس کا کی یہ دلیل تو زیادہ ریزنیبل تھی بنسبت کے مسلمانوں سے. لہذا اینتھروپومارفزم کی جو دلیل موجود تھی اس کے نتیجے میں پینتھیزم کی بھی دلیل نکلتی تھی کرسچینٹی کے اندر, خاص قسم کی جو کرسچن ایکسپلینیشن تھی اس سے بھی نکلتی تھی اور پلیٹوئنس سے بھی نکل ہی رہی تھی.
تو اس کو انہوں نے قبول کیا.
ہمارے اس کا رد کس نے کیا؟ صرف امام علی کے علاوہ کسی نے کیا پایا؟
مجھے معلوم نہیں کہ ابن تیمیہ نے کیا پایا, لیکن ابن تیمیہ نے اس بات کو چونکہ میں نے پڑھا ایک بار تھیری ہو رہا ہے, تھیری آف ایمینیشن کو وہ شرک سمجھتا. اسی لیے صوفیہ کے وہ تمام انٹرپریٹیشن جو کہ تھیری آف ایمینیشن پر ریلائی کرتے اس کو وہ ریجیکٹ
کرتا.
وحدۃ الوجود کو بالکل ریجیکٹ اور اس کے شرک کے قریب قریب
خالی پر مخلوق ہے کہ وہ شیرا ہم لوگ,
لیکن اس کے باوجود ایمان تیمیہ نے ان کو کافر نہیں کیا. شیعہ فارڈ کے اوپر سخت سمجھ کے ان کے سیویئر کرٹیزم, لیکن شیعوں کو بھی وہ کافر نہیں ملتے.
بالکل کریں گے یا حضرات کے پیچھے
نماز
ہو جاتی ہے اور اگر وہ اس کو دہراتا ہے تو وہ جو ہے عزت کا انتقال کرتا ہے.
یہ بھی تین
سفیر
رجسٹرس ہے
بلکہ پہلی کتاب ہی مطلب اسلامی تاریخ میں جو ہے ناج السنہ جو ہے پہلی کتاب ہے ای ایس کے رنگ میں اور بہت ہی سخت کتاب ہے, لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے
وہ تک نہیں پہنچے وہاں تک. یہ سب سے سخت آدمی ہے,
سب سے پہلے بھی تو ہمارے سب سے پہلے آدمی کاموں پر سے وہ بھی اپنے
امام تیمیہ کرتا, لیکن امام تیمیہ کی اس بات کو بھول جاتا ہے کیونکہ شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتا.
وہ نہیں یاد بلکہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھ کے دہراتا ہے تو وہ عزت کرتے گا آپ کرتا.
سر کریشن جو ہے کریشن بھی بہت خوش کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے ذات سے ہو رہے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ ان تیمیہ کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے, وہ سمپل آ رہا ہے. اف ہی از گاڈ ہی کین ڈو اینی تھنگ, سمپل پوزیشن ہے. اتنا کمپلیکیٹڈ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تم یہ جو کنڈیشن ریشنالٹی کی امپوز کرتے ہو گاڈ کے اوپر, یہ تو خیر امام غزالی نے بھی کیا ہے کہ جو کنڈیشنز تم امپوز کرتے ہو ریزن کی یا ریشنالٹی کی گاڈ کے اوپر وہ ہیومن اسپیسیفک ہے. بعد میں کانٹ نے بتایا کہ جب تم اپنی ایبسٹریکٹ پیور ریزننگ کی بنیاد پر کیٹیگریز اپلائی کرتے ہو ریزن کی تو کیٹیگریز آف ریزن کہاں ایپلیکیبل ہیں اور کہاں ایپلیکیبل نہیں ہیں. وہ کہتا ہے وہ وہیں پہ ایپلیکیبل ہیں جہاں سینس ایکسپیرینس تمہیں مل رہے ہیں, اور جہاں نہیں مل رہے وہاں وہ ایپلیکیبل ہی نہیں ہے. اگر وہاں تم اسے اپلائی کر دو کر سکتے ہو تم, لیکن تم ریشنل مسٹیک کرو گے, یعنی کہ تم اس کو وہاں پہ اپلائی کر دو گے جہاں وہ اپلائی نہیں ہوتی. اگر تم اسے وہاں اپلائی کرو گے جہاں وہ اپلائی نہیں ہوتی تو تم کیٹیگری مسٹیک کرتے ہو. تو کانٹ کہتا ہے تاریخ میں انسانوں نے تین کیٹیگری مسٹیکس کی ہیں. ایک کو کہتا ہے ریشنل سائیکالوجی, دوسرے کو کہتا ہے ریشنل کاسمالوجی, اور تیسرے کو کہتا ہے ریشنل تھیولوجی. یہ سترویں صدی میں کانٹ نے بتایا, غزالی نے آپ کو گیارہویں صدی میں بتایا. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جب تم نفس انسانی کی عقلی توجیہ دینے کی کوشش کرتے ہو بالکل ایسے جس طرح تم میتھمیٹکس میں دو اور دو چار کی توجیہ دیتے ہو, تو یہ تم نے ایک ایسی چیز کے بارے میں ریشنل کیٹیگریز اپلائی کر رہے ہو جس پہ ریشنل کیٹیگریز اپلائی نہیں ہوتی، لہذا ریشنل سائیکالوجی پاسبل نہیں ہے. اسی طریقے سے کائنات میں حقیقتوں کی کیا ترتیب ہے، یعنی کہ کون حقیقی طور پر کس سے بلند ہے، جب اس کو تم ریشنلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تم ریشنل کاسمالوجی کرتے ہو، اور جب تم عقل کی بنیاد پہ بتانے کی کوشش کرتے ہو کہ خدا کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو تم ریشنل تھیولوجی کرتے ہو. تو یہ تینوں مسٹیکس ہیں، لیکن یہ سب یہی کرتے رہے نا ہیومن ریزن کی بنیاد پہ.
It's a wrong analogy. You are comparing apples and oranges. It's a wrong analogy. Ye ek tarah ka wrong analogy. Society, social, non-philosophical debates ke andar. Magar agar isko dekha jaye ki apple hai ya orange hai, wo aapki ek zarurat yani bhook ko pura karta hai. تو جب آپ انالوجی کر رہے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو اس فریم کے اندر وہ فیکلٹی یوز کرنی ہے، وہ فیکلٹی اس فریم کے ساتھ الائن ہے، اس کے لیے ہے، اس کو وہاں یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ انالوجیز کر رہے ہوتے ہیں تو اب دیکھیے، یوں تو لگ رہا ہے کہ ایپلز ہیں، اورنجز ہیں، مگر پھر ایک اور طرح سے وہ چیز کمپیریبل ہے.
پہلی بات تو یہ کہ کان کے سسٹم میں جو انالیسس عقل کر سکتی ہے اور جو انالیسس عقل نہیں کر سکتی، اس کے بالکل کلیئر لائن آف ڈیمارکیشن. وہ کہتا ہے مابعد طبیعتی سطح کے اوپر تم نہیں بتا سکتے کہ ایپل اورنج سے سپیریئر ہے یا نہیں، مابعد طبیعتی سطح. لیکن دنیاوی سطح پہ تم بتا سکتے ہو، بتا دو کہ بھائی اس میں زیادہ کیلشیم ہے، اس میں نہیں ہے. لیکن تم یہ نہیں بتا سکتے کہ فی نفس ہی ایپل کیا ہے، فی نفس ہی اورنج کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تھنگ ان دیم سیلز کی نالج پاسبل نہیں. جبکہ پوری کی پوری تھیولوجیکل ڈسکورس ہوتی ہی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ حقیقت کا یہ پرتو حقیقت کے اس پرتو سے نیسسریلی سپیریئر یا انفیریئر ہے. اب اگر اس کی بنیاد وہ پیور ایبسٹریکٹ ریزننگ پہ رکھتا ہے تو کہاں کہتا ہے وہ کیٹیگری مسٹیک کرتا ہے. غزالی نے بھی یہی کہا. غزالی نے جو تھیولوجی دی ہے، جو صوفیزم دیا، فلسفیانہ بنیادوں پہ تھوڑی دیا، وہ تو انٹیوشنزم کی بنیاد پر، وہ تو ایک فلسفہ ہے، وہ تو ایک پورا لائف اسٹائل ہے. لیکن جو فلسفہ ہے اس کو تو لوگ سیویئرلی کریٹیسائز. خدا کے ساتھ ون ہونے کی جو پاسبلٹی ہے وہ روحانی سطح کے اوپر اس کی ترجیح ہے تشریح. فلسفیانہ سطح میں تو اس کا بہت روح بہت آپ کو مل جائے گا، ان کا فلسفہ نہیں ہے، وہ ان کی روحانیت ہے. اسی لیے جب آپ کسی کوئی فلسفہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ آرٹ آف آرگیومنٹیشن کی بنیاد پہ، اور جب آپ کوئی روحانیت اختیار کرتے ہیں تو آپ اطاعت کی بنیاد پہ اسے اختیار
کرتے ہیں.
اگر انہوں نے جو صحافت الفلاسفہ لکھی ہے وہ تم پڑھو، اور جو اور وہ پڑھو، دونوں میں فرق ہے. ایک میں بالکل تمہیں ایک ریشنلسٹک انالیسس نظر آئے گا، ان کی انکوہرنسز دکھائیں گے، دیکھو یہ ہے اس سے تو یہ بات نہیں نکلتی، اور اس سے ہے اور یہ بات نہیں نکلتی، نہیں یہ کانٹرڈکشن ہے، اس میں یہ کانٹرڈکشن. لیکن اگر ان کی تھیوری موریلٹی کو تو پڑھو تو اس میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ ریشنل کیسے پاسبل. لیکن یہ کہ اس میں ایک خاص طرح کا سلوک اختیار تمہیں کرنا پڑے گا تو وہ تمہیں سمجھ میں آئے گا، وہ سلوک تم نے اختیار نہیں کر سکتا.
نہیں، لیکن اگر ریشنلٹی جو ہے مطلب یہ کہ اپنے میٹافزیکل یا ہسٹوریکل یا مطلب ٹائم اور پلیس سے ہٹ کر استعمال کیا ہے تو وہ تو اپلائی نہیں, اس میں وہ کام ہی نہیں کرے گی اسلامک اپسٹمولوجی کے اندر. ریشنلٹی اگر اپنی تاریخ کے اندر جو ہے چلے گی تو وہ جو ہے اس طرح وہ مثال آپ نے کی تھی مطلب جو ہے ایک ہی مطلب ہے کہ تین آدمی اور تینوں کی پوزیشن جو ہے مطلب ایک ہی اس کے اندر ہے تو ریشنلٹی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے.
نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض ایسے لوگ ہیں جو دوسری تاریخ کے ہیں لیکن ان کا ریشنل آرگیومنٹیشن آپ کو ایسی لگتی ہے کہ آپ ان کی میٹافزیکل اسمپشن کو اگنور کرنے کے باوجود ان آرگیومنٹس کو اختیار کرتے ہیں. تو اسٹرینتھ ہوتی ہے ریشنل آرگیومنٹ کی اور ایک اس کا زور ہوتا ہے اور اس کا ایک ڈومینیشن ہوتا ہے, لیکن اس قبولیت کے نتیجے میں آپ ایک دوسری تاریخ سے جڑ جاتے ہیں.
نہ چاہتے
پلانٹ جو ہے وہ کریشن نہیں ہوتا,
مطلب یہ کہ ایمینیشن کو کے ذریعے وہ کریشن کی پاسبلٹی ایکسپلور کرتا ہے.
کریشن کو شاید ہو گیا تو
ایمینیشن, یعنی کہ کریشن پر سے آف دا میٹر is being emanated from the God. So the act of God is the objectification process. So وہ act of God ہی ہے نا جو سوچتا ہے اپنے اوپر, تو وہ ایکٹ آف گاڈ ہی کے نتیجے میں ایمنیٹ ہوئی
ہے. مطلب مضبوط اپنی دلیلیں تو آتی رہیں گی, ظاہر اس کو آپ روک نہیں سکتے, مطلب تاریخ کے کسی بھی سفر میں یا کسی بھی دور میں کہیں نہ کہیں سے کوئی مضبوط اپنی دلیل آئے گی. مطلب کہ یہ جو صورتحال ہے ہمیں ہوتی ہے کہ مضبوط اپنی دلیل آپ کو متاثر کرنے لگتی ہے, تو یہ تو صورتحال اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ روحانی انحطاط کے دور میں آ جاتے ہیں, تو اس لیے آپ کا سارا انحطاط جو ہے قیل و قال میں چلا جاتا ہے.
تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, جو بھی غالب تہذیب ہوتی ہے وہ چیزیں اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کی وسیع نظر ہی سمجھی جاتی ہے, اور وہ جب غالب ہوتی ہے تو دوسروں کو متاثر کرتی ہے. یعنی فرانس کے اندر 11ویں صدی کے اندر بہت سارے پادریوں نے اپنے آپ کو جمع کر کے آگ لگا دی. کیوں؟ اس لیے کہ فرانس کے اندر لوگوں نے مسلمانوں کی وضع اور قضا کی داڑیاں رکھنی شروع کر دی تھی, کپڑے پہننے شروع کر دیتے, وہ احتجاج انہوں نے اپنے آپ کو جلا دیا. اور جب صلاح الدین آیا تھا تو صلاح الدین سے اتنے انسپائر ہونے لگے تھے کہ اس کی طرح چلتے تھے اور اس کی طرح بولتے تھے اور اس کی طرح تلوار لگاتے تھے اور اس کی طرح کی تلواریں, یہ ہلالی تلوار ہے کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا اور تلواریں بہت توڑتا تلوار توڑ گئی. تو جب وہ تلواریں اسٹریٹ ہوتی تھی, ان کی تلوار ہوتی تھی کراس کی طرح, مسلمان کروا ہوتی تھی ہلالی, تو ان کا بھی کوئی سپیریئر ہے یہ اسٹرکچر, تو وہ اختیار کرنے سے جو احتجاجن انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ متاثر کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں مسلمان, کیا صلاح الدین سے آپ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ صلاح الدین نے مار مار کے آپ کا بھوت سنا دیا, یا صلاح الدین سے آپ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ اخلاقی سطح پر آپ سے بہت بولا, یا صلاح الدین سے اس بات پر آپ متاثر ہو رہے ہیں کہ مرنے کے بعد صلاح الدین جنت میں چلائے گا اور آپ جہنم میں جائیں گے. اب یہ تو کوئی طے نہیں کر سکتا کہ کون کس بنیاد پر متاثر ہو رہا ہے, سبھی مختلف سطحوں پر متاثر ہو. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایڈاپٹ کرنا شروع کیا ویسٹرن آرگیومنٹس کو, اس کی بنیاد ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے, اس کی بنیاد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے مارلی سپیریئر ہیں. بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 20ویں صدی کے اندر جو ریولیوشنریز ہیں یا مسلمانوں کے اندر آیا کہ جنہوں نے بھی کوشش کی چاہے وہ تصیب جیسے لوگ ہوں یا سمینی جیسے لوگ ہوں یا مودودی جیسے لوگ ہوں, سید ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ وہ آپ سے مورلی سپیریئر, کبھی کوئی کہے نہیں گا کہ ویسٹ آپ سے مورلی سپیریئر اسپرچولی, نہیں یہ تو نہیں ہے ہمارے سے سپیریئر, کس بنیاد پہ سپیریئر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مار کے ہم سے ریاضت چھین لی, مٹیریل بھی ہم کو پہلی بات یہ سمجھنے کہ آپ نے جو گرافٹنگ کی ہے پچھلے 200 سال کے اندر وہ تو پیورلی, یعنی کہ ایون یہ کہ آپ برنن لوئس وغیرہ کو دیکھیں تو آپ کو بتائے گا ٹرکشوں نے جب مار پڑی ان کو پہلے بلقان کی جنگ کے اوپر تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ پوری کی پوری فوج کے اندر کن کو بھرتی کیا, فرینچ اور پورچوگیز اور انگلش سولجرز کو بھرتی کیا جو ٹرین کرتے تھے ان کو لڑنے کے اسلوب بتا دیتے, ان کو وہ اسلحہ بھی دیا جو انگریزوں اور فرانسیسیوں اور پورچوگیزیوں کے پاس تھا, اور آپ نے اپنی فوج کی ساری باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں دے دی, تو جنگ کے ہاتھ آپ لڑ دیں, جنگ کیا لڑ دیا جب آپ انہیں کے ہاتھ دیا وہ جب چاہے آپ کی لائف لائن رو رو تو آپ جنگ منگا لڑتے, تو آپ بچائی نہیں سکتے ہو سب سے, ابھی کہتے ہیں کہ کمال آزاد پور میں جو لایا تو کمال آزاد پور میں علاقہ بچایا تھا, علاقہ چھوڑ دیا, چھوڑ کر بھی تو آپ بچاتے ہیں, چھوڑ کر بھی تو آپ بچاتے ہیں علاقے, چھوڑ دیا آپ نے علاقہ, بچا لیا آپ نے ترجیح کو, تو آپ نے ترک نیشنلزم کو بچایا اور عثمانیہ سلطنت کو کھو دیا. بتانے کا مطلب یہ کہ جب آپ یعنی کہ آپ لڑے ہی نہیں صحیح معنی میں, صحیح معنی میں کیوں, اس لیے کہ آپ لڑنے قابل ہی نہیں تھے, اور ہندوستان میں بھی آپ کوئی لڑے بڑے نہیں ہیں حقیقت, سوائے حیدر علی اور ٹیپو سلطانی کسی نے ٹف ٹائم نہیں کیا انگریزوں, اور بھی اس لیے بہت چھوٹے علاقے پہ تھے اور بہت چھوٹی فوج کے ساتھ لڑتے تھے اور خود کمانڈ کرتے تھے, حیدر علی نے کبھی مار نہیں کھائی اس لیے کہ اس نے کبھی اس کا کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں, خود ہی لوگ ٹیپو آیا, ٹیپو بہت اوپن تھا, ٹیپو نے بہت زیادہ سیکولرائز کیا, بالکل سیکولر آدمی تھا, بالکل سیکولر, اس میں ہندو بھی تھے اور مراٹھے بھی تھے اور یہ بھی تھے اور سب تھے, اور کوئی خاص کھلا کھاتا تھا تو وہ جو تھا نہیں لڑ سکا, فرانسیسی بھی تھے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب آپ نے لڑا کہاں ہے ویسٹ کے ساتھ, آپ نے کبھی بھی صحیح معنی میں ٹکر لی نہیں, ایک بار بھی آپ ٹکر نہیں لیا, شہری جنگ عظیم میں بھی آپ نے ٹکر نہیں لی, آپ نے ٹکر کبھی لی نہیں ویسٹ کے ساتھ, جس بنیاد پہ آپ ٹکر لے سکتے تھے وہ تو آپ کے پاس بنیاد ہی نہیں تھی, ایمان کی بنیاد پہ آپ ٹکر لے, اور جنہوں نے ٹکر لی ان کو آپ نے کیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اصل میں کانٹے کا مقابلہ تو کبھی ہوا نہیں, کانٹے کا مقابلہ کبھی ہوا تو آپ پھر ایک خاص رنگ کی روحانیت فروغ پائی, جس قسم کی روحانیت فروغ پاتی ہے وہ جب تک کہ وہ حالات پیدا نہیں تھے وہ روحانیت بھی پیدا نہیں.
جزائر کے اندر جو درویش دہلی تھی اس کے اندر تو روحانیت تھی, اگر روحانیت نہ ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے کا قتل عام کس طرح سے ہوتا جزائریوں کا, تو روحانیت تو ہوگی ابھی, لیکن وہاں تو اسباب کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسباب کی کمی کی صورت کی وجہ سے یا اس میں ترقی نہ ہونے کی صورت میں چکر ڈالی جاتی تھی,
کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسباب کی کمی کی بنیاد پر آپ کس قطح کی قربانی دے سکتے ہیں, یہ ہے اصل بات, اسباب کی کمی کی بنیاد پر آپ اپنی مواد طبیعت تبدیل کرنے کی قربانی دے سکتے ہیں, کیا آپ اپنی روایات اور اخلاقیات کی دیوی کی بنیاد پہ, تو ہوا یہ کہ ہم نے یہی سمجھا پچھلے 200 سال سے ہمارے بڑے لوگوں نے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسباب ہوتے ہیں ان کا پیدا ہونا مابعد الطبیعاتی عقائد یا مابعد الطبیعات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, یعنی کہ آپ جس اسباب و علم کی دنیا میں کسی بھی قسم کی ماوازی طبیعت کو داخل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے 200 سال سے یہی, اور میجورٹی ابھی بھی دنیا میں لوگوں کی یہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماواز طبیعت کی روح جو ہے کسی بھی اسباب و علل کے نظام کے اندر داخل کر دی جائے تو اسباب و علل کا پیداوار تو ویسے ہی رہے گی لیکن اس کی روحانیت تبدیل ہو جائے گی. ہمارا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, اور جو ایکسپیرینس ہے ہمارا وہ یہی بتاتا ہے. جیسے ایران کی ایگزامپل ہم دیتے ہیں, ایران کے اندر پاسداران جو ہیں پچھلے 30 سال کے اندر کمزور, یعنی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح دو اور دو چار کی بنیاد آپ دکھا سکتے ہیں نا. اسباب و علل کی وہ ترتیب اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے رائز کرنے کی جو دلیل, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جو پوری کی پوری فریم ورک, یہ سب کچھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایران کے اندر بھی سوشل سائنسز ڈسکورس کے اندر. کیونکہ میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں ایران گیا ہوں, اور ایران کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ جو کہ سوشل سائنسز کے حوالے سے اور فلسفے کے حوالے سے ان کی گو کے للہیت اور مذہبیت قابل قدر ہے اور وہ اینٹی ویسٹ بھی بہت ہے, لیکن ایک میجورٹی کنسنسس اس بات پہ ہے کہ یہ اسباب و علل جو ہے یہ بنیادی طور پر ویلیو نیوٹرل ہوتے ہیں. بنیادی طور پر ہی تو ویلیو نیوٹرل ہی ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ اپنی روح داخل کر دیں تو ٹھیک ہو جائے. یعنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان اٹس مسائل حل کرتی ہے, اس میں صرف آپ اچھے مسلمان لے آئیں, اور میڈیا جو ہوتا ہے اور یہ جس طرح سے خبریں پڑھی جاتی ہیں اور خبروں کے چینل پہ چینل خود, یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں. جو انٹیلیجنسی ہے ابھی ایران نے اجازت نہیں دی تھی گورنمنٹ, یعنی کہ ظاہر ہے کہ جو روحانی کیفیت ہوگی خامنائی کی وہ تو زبردست ہے نا دوسروں کے مقابلے, تو وہ تو نہیں دیتا اجازت ہے. لیکن یہ کہ کب تک خامنائی کے بعد جو نیچے جو پیٹرن کے اوپر لوگ ہیں انہوں نے نہ تو اتنی قربانیاں دی ہیں نہ ان کا زور ایسا ہے, اتنا پاورفل آدمی خامنائی کے بعد نہیں ہے. کیوں؟ جنریشن کا پرابلم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ جنریشن جو کہ خامنائی کو پہچانتی ہے اس کی جو رغبت اور حیثیت ہے وہ دوسروں لوگوں کے سامنے نہیں ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایران تو ہمارے سامنے آئیڈیل ایگزامپل ہے کہ آپ نے ایک روحانیت کی سے مغلوب جد و جہد کی بنیاد پہ سکسیزفلی آپ نے حاصل کیا, لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نمبر ون نیشنلزم کے اندر ریڈیوس کیا, ایرانی انقلاب آپ نے بیعت عام نہیں کی, اور آپ نے کہا ریولوشن ان ون کنٹری ول سپورٹ دا ریولوشن ان ادر کنٹری. دس واز ناٹ فرسٹ ٹائم ہیپن ان دا ہسٹری آف ریولوشن, دیٹ واز فرسٹ ہیپن ان رشیا. رشیا میں یہی ہوا, ریولوشن ان ون کنٹری دین وی ول سپورٹ دی ریولوشن ان ادر کنٹریز, نہیں ہوا. یعنی کہ بولشیویکس شروع کے اندر بولشیویکس کہلاتے تھے, اس کے بعد وہ رشینز کہلانے لگے, اور جو بولشیویکس اور رشینز ایک ہی چیز کے دو نام ہو گئے, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ رشینز رہ گئے. اسی طرح ولایت فقیہ صرف ایرانی ہوگا, اگر ولایت فقیہ صرف ایرانی ہوگا تو عراق کے اندر جو شیعہ بیٹھا ہوا ہے کس بنیاد پہ بیعت کرے گا وہ ولایت فقیہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ولایت فقیہ کے کانسیپٹ ہونے کے باوجود ایگزسٹنگ ولایت فقیہ ایران کے اندر سکسیسفل اسلامی انقلاب برپا کر دینے کے باوجود 12 سال لڑے ہیں یہ عراق سے, اور عراق کی 60% آبادی شیعہ تھی. یو نو واٹ آئی مین؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اڈیپٹیشن کرتے ہیں, اور خمینی کو معمولی انڈیویجول نہیں, اس کی پوری زندگی آپ دیکھیں, اس نے کم کھایا, عیاشی نہیں, گھر نہیں, کوئی مال نہیں بنایا, جب انتقال ہوا تو کوئی دولت نہیں چھوڑی, یعنی کہ آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اس آدمی کو. لیکن تھاٹ کے پلین کے اوپر جو نیشنلزم کے مہلک نتائج تھے اس نے انقلاب کو زبردست قسم کا نقصان پہنچایا. نتیجہ یہ ممکن تھا کہ ایرانی حکومت ہوتی اور سنی بیعت کر لیتے شیعہ کے ہاتھ, ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر؟
یعنی آپ کا کہنے کا یعنی اگر ہم اس کو اگر تھوڑے سے وسیع تناظر میں دیکھیں تو حضور کی زندگی کو ہم ریپلیس اگر کرتے ہیں تو مطلب پرفیکٹ دین ہے ٹھیک ہے اور زندگی ریپلیس ہے اور خلافت راستہ کا عرصہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی مطلب ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہے انہیں افراد کی انہیں روایات کی انہیں علوم کی. اس کے بعد ایک عرصہ آتا ہے ان بھی دور حکومت کا اس میں بادشاہت آ جاتی ہے ٹھیک ہے. اس بادشاہت کے اندر قومیت نہیں ہے, امت کا منصور موجود ہے جو فکر ہے وہ موجود ہے لیکن اس کے اندر حرص کا جو انصر ہے وہ شامل ہو گیا, تمام چیزیں موجود ہیں لیکن صرف حرص کا انصر شامل ہو گیا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس محدود ہے اور اسی کے ایک عرصے کے اندر زوال جو ہے یعنی زوال اس کی ابتدا حرص سے اس پورے سلسلے کی اور اس کے بعد عباسی آتے ہیں اور عباسیوں کے اندر متدلی وغیرہ تمام پنتیانہ ایک پرفیوم پیدا ہو جاتا ہے روحانی انحصار جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے اس دوران انجیس کی وجہ سے شاید اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے فردر جو ہے عباسیوں کا سلسلہ رہتا ہے. اس کے بعد ڈویژن ہو جاتا ہے فاطمی کا, اس کے بعد فردر ڈویژن رہتا ہے بربر شاہ وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد اسپین کے اندر علیحدہ حکومت اور عباسیوں کے علیحدہ حکومت اور پھر مغربی جو فکر ہے فلسفہ ہے وہ مزید جو ہے مضبوط کر لیتا ہے ہمارے مطلب تمام علوم کے اوپر اور وقتاً فوقتاً ایک اوور پیریڈ آف ٹائم سے تب اس 1400 سال کے عرصے کے اندر جب ہماری جنریشن آتی ہے تو ہم اس حد تک مغلوب ہو چکے ہیں کہ نہ تو ہم صحیح طور سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اس حقیقت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہمیں جنت کے اندر کچھ آسرا مل سکے گا. یہ مطلب بظاہر دیکھتا ہے تو اس پوری صورتحال کے اندر جو ایران کی صورتحال ہے یا امت مسلمہ کی صورتحال ہے اس کے اندر ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے ہنٹ کا ٹھیک ہے. پھر ہنٹ کے ساتھ ساتھ میں آ جاتی ہے عیاشی اور عیاشی کے ساتھ آ جاتی ہے پانی
صحیح ہے
ٹھیک ہے اور پھر وہ بدتریج جو ہے ایک روحانی انحصار کا موجب بنتی ہے جس کے نتیجے میں اثری یا اسبابی فکر جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے.
صحیح ہے.
اب اس صورتحال کے اندر جب اسبابی فکر مسلط ہے ہم پر اس حد تک مسلط ہے کہ اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے. فائنینشیل کرائسس ہے, ورلڈ فائنینشیل کرائسس, لاسٹ 20 ایئرز ورلڈ ہیز لاسٹ 40% آف اٹس ویلیو کے حساب
سے.
لیکن اس کے باوجود میں ایک امریکی کمپنی میں کام کرتا ہوں, ہم لوگوں کو ہمارا ڈومیسٹک جیو ہے اس میں ہمیں ایک ابھی ریسنٹلی 5 دن پہلے پہلے پایا ہوں اس نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو بھائی ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ نظام ختم ہو جائے گا, یہ ہمیں پتا ہے کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم عروج کے بعد زوال آنا ہی آنا. اس کو جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ایکسٹینشن اس نظام کا اگلے 5 سال, اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس بنیاد پہ کام کرو کہ ایکسٹینشن اور ان 5 سالوں کے درمیان ہم کو دوسرا حل ڈھونڈ لیں گے ٹھیک ہے. ہمارے لیے یقین ہے کہ ہم ان 5 سالوں میں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم گزشتہ 100 سالوں کے اندر تمام بے وقوفیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے, روحانی نظام کی وجہ سے یا اسبابی فکر کی وجہ سے. تو اس پورے سلسلے کے اندر خدا کی مرضی کے علاوہ ہماری تو کوئی فکر نہیں ہے, نہ ان کے رائٹ میں ہم نے کچھ کیا نہ ان کے زوال میں ہم نے کچھ کیا, تو انعامی طور پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور جس طرح سے فکر آئی ارسطو کی یا پلاٹونک فکر یا فکر یا پلاٹون کی, اس سے پہلے اکامزم کی فکر جو تھی اکامزم کی امام غزالی کی اکامزم کی فکر ہے اگر میں غلط نہ ہوں تو, اگر آپ میری تصویر بتائیں تو امام غزالی جو ہے وہ اکامزم فلاسفی کی اس کے ذریعے جو انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے جو فلسفیانہ کتاب لکھی ہے وہ اس کے
لیے مجھے نہیں مانا.
اچھا کی طرف یہ کہ آخر میں جو ہے یہ اسباب سے محروم تو ہو گیا
نہیں, امام الغزالی کے بارے میں تو خیر یہ بات نہیں ہو سکتی, دوسرے کے سوال جو ہے آپ کا اسپیسیفک نہیں ہے مطلب واٹ از اے کوشچن. آخر میں آ رہا ہوں,
میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسباب سے محروم تو ہو گیا, لیکن کیا آپ نے اس بات کی ترغیب کی کہ ہم نے کہیں مقابلہ نہیں کیا ٹھیک ہے, ہم نے کہیں مقابلہ نہیں کیا, لیکن ہمارا مقابلہ بھی اسبابی فکر نے نہیں کیا, اصل جو مقابلہ کیا وہ ہماری ایمانی کمزوری نے کیا, مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے اندر بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا زوال اس وجہ سے تھا کہ یورپ اور امریکہ بہت طاقتور تھے, ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے روحانی نژاد کی وجہ سے ہمارا زوال ہو گیا. ہم کیونکہ آگے ہلس کے اندر اور ہم آگے پہاڑی کے اندر, اس لیے ہمارا نژاد. اسی طریقے سے ویسٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب وہ ایک ایسے مرتبے سے اور ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ جب ان کو ایسا لگا کہ ان کے فنڈامنٹل گلوبل ہے, یونیورسل ہے, تو اس وقت جو ہے ان کو بھی یہی چیلنج درپیش ہے. تو اس نتیجے کے اندر کسی نہ کسی کو ان کو ریپلیس کرنا ہے اور ریپلیس کرے گا اوور کورس آف پیریڈ ہوتا ہے. اس سے مطلب میں یہ نتیجہ آپ کرتا ہوں خود اپنے طور پہ کہ اگر آپ کسی کا مقابلہ کریں گے نہ کریں, عروج کے بعد زوال کی صورت میں اگلا عروج اس کا ہوتا ہے جو اپنے عقائد میں
بالکل بالکل. دیکھیں میں پہلے تو دو تین امپورٹنٹ بات, پہلے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس کو ذہن میں بٹھا لیں جو میرا ایک خیال ہے, ایسا نہیں ہوا کہ امت نے شکست کھائی ہو کسی امت سے, ایسا تو نہیں ہوا. ایسا اگر ہوتا کہ مسلمانوں نے کرسچن سے شکست نہیں کھائی ہے نا, تو یہ تو کوئی نہیں ہے کہ امت بحثیت تو امت شکست نہیں کھائی. امت اگر فرض کیا جیسے آپ نے تاتاریوں سے شکست کھائی ہو, لیکن آپ نے کرسچن سے شکست نہیں کھائی, یعنی کہ یہ جو آئے تھے کیونکہ وہ خود کرسچن نہیں تھے, جو آئے تھے وہ تو کرسچن نہیں تھے. میں جو امت کی شکست دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ امت امت نہیں رہی, لیکن اس کے مقابلے اس کو ریپلیس کسی دوسری امت نے بھی نہیں کیا. تو وی آر بینگ ہاؤنٹڈ بائی دی پیک آف وولف, ہم نے تو بوڑا ہے بھیڑیوں کے جھنڈ میں جس میں مختلف بھیڑیے ہیں, مختلف قسم کے بھیڑیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ادھر سے نکل کر ادھر جب جاتے ہیں تو ایک کلیکٹیویٹی سے نکل کر دوسری کلیکٹیویٹی میں نہیں جاتے, انڈیویجول میں جاتے ہیں. تو جب آپ ادھر سے نکلتے ہیں تو ادھر کہاں جاتے ہیں, کہ عقائد کا تانا بانا اسی طرح کا کمپریہنسو موجود ہے یا نہیں. تو واٹ ایکچولی وی آر کنفرنٹنگ وتھ, وی آر کنفرنٹنگ وتھ اے موب آف انڈیویجول. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کلیکٹیویٹی اینڈ اے موب آف انڈیویجول, دیز آر دی موب آف دی انڈیویجول. تو میں کسی اس بات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ابھی بھی بہت سخت مضبوط بنیادیں موجود ہیں. اگر آپ شیعہ سنی بائیفرکیشن کو لے بھی لیں تو شیعہ سنی بائیفرکیشن کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں اپنے بنیادوں پر, اپنی علمیت کی بنیادوں پر, اپنے عقائد کی بنیاد پر, اپنی میٹافزکس کی بنیادوں پر, اور کلیکٹیولی ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. دوسری بات یہ کہ امیہ جو ہے, اگر مسلمانوں کی تاریخ میں, میرا یہ پرسنل ویو ہے, اگر کسی نے رول کیا ہے تو وہ امویوں نے کیا ہے, یعنی کہ امبی دے ور ایکسیلنٹ رولر ایز فار ایز دی پولیٹیکل تھیئر از کنسرن, یعنی کہ اولیور رائے اور یو نو ماجد فخری, برنٹ لوئس, یہ جو اورینٹلسٹ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا رول امیہ نے کیا ہے ہیومن ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا, ہیومن ہسٹری میں. سینٹرلائزڈ کیلیفیٹ تھی اور وہ کیلف جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ تین کانٹیننٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا, ایسی ہیگمونیس اسٹیٹ انہوں نے ڈیولپ کی تھی. دوسری بات یہ کہ امیہ کے خلاف بیسک چارج یہ تھا کہ یہ امویوں کو حکومت دلاتے تھے, ٹھیک ہے, امویوں کو حکومت دلاتے تھے, تو اس کے نتیجے میں نان عربز اور عرب جو کانٹرڈکشن تھی وہ پیدا ہو گئی. عباسیوں نے اور علویز نے, دونوں نے جب ان کے خلاف جدوجہد کی تو انہوں نے بیسک اعتراض یہ اٹھایا, ایک نمبر ون, دی کیلف ول بی دی فرام دی ہاؤس آف دا پروفیٹ, نمبر ون, امیہ نہیں تھے, دے ور ناٹ فرام دی ہاؤس آف دا پروفیٹ, ایون دین دے ہیو نیور کلیم, آل دو دے کین پرووائڈ این آرگیومنٹ دیٹ وی آر فرام دی ہاؤس آف دا پروفیٹ, حضرت عثمان داماد تھے اس وقت, لیکن انہوں نے اس دنیا پہ اپنی حکومت رکھی نہیں, انہوں نے اسے حکومت کرنے کی بنیاد نہیں بنایا. لیکن علویٹس اور عباسی دونوں نے, عباسیوں نے کہا ہم حضرت عباس کی اولاد ہیں, علویٹس نے کہا ہم حضرت علی کی اولاد ہیں. لیکن عباسی جب سکسیسفل ہوئے تو عباسیوں نے نان عربس کو بھی شامل کیا حکومت کے اندر, یعنی کہ ایرانیوں کو بھی شامل کیا, تورانیوں کو بھی شامل کیا, سینٹرل افریقنز کو بھی شامل کیا, لیکن اس کے نتیجے میں وہ کنٹرول نہیں کر سکے. نتیجہ تین پاکٹس میں بریک ہو گئی ریاست, صحیح ہے نا؟ تو سوال یہ کہ اس کو جج کرنے کا کرائیٹیرین اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے, دنیاوی لحاظ سے تو رول اگر کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ امیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے خلاف سخت ریزسٹنس تھی, حالانکہ امیوں کے خلاف صرف ایک انسرجنسی ہوئی ہے, ایک انسرجنسی ہوئی ہے پوری امی حکومت کے اندر عبداللہ بن عمر کی, عبداللہ بن زبیر کی, عبداللہ بن زبیر کی. امام حسین کو تو گھیر کے شہید کر دیا ہے امام حسین کے, لیکن عبداللہ بن زبیر نے تو حکومت قائم کر لی. یزید نے حملہ نہیں کیا, ایک بار بھی حملہ نہیں کیا, یعنی کہ وہ موقع تھا اس کے پاس لیکن وہ حملہ کرنے کی اس نے ضرورت نہیں. مروان بن حکم نے بعد میں حملہ کیا, یعنی کہ جو جنگ ہوئی ہے اور جنگ بھی نہیں, اس نے ڈپلومیٹیکلی آدھی جنگ جیت لی تھی. یعنی کہ اس نے کیا کیا, عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کو تو شامل کر لیا, عبداللہ بن زبیر کے بیٹے بھی چھوڑ کے چلے گئے, عبداللہ بن زبیر اکیلے رہ گئے, عبداللہ بن زبیر اور میرے خیال میں 200 لوگ آخری جنگ لڑے, یعنی کہ یہ انسرجنسی ہوئی ہے. عباسیوں نے سب کو ملایا اپنے ساتھ, لیکن عباسیوں کے خلاف 67 انسرجنسی ہوئی ہیں, 67 68. علویٹ کو جتنا اسیسینیٹ امیہ نے کیا ہے, عباسیوں نے کیا ہے, امیہ نے نہیں کیا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, امیہ جو رول کرتے تھے ان کی اسٹیٹ کنٹرولنگ اتھارٹی اتنی زیادہ تھی انسرجنٹس کو وہ پیدا نہیں ہونے دیتے. دوسرا انسرجنسی جو بڑی انسرجنسی مسلمان ہوئی, حضرت علی کی شہادت ہوئی, عمر بن عاص پہ حملہ کیا, حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا, یو نو بہت سارے لوگ انہوں نے جو کیا تھا, خوارج ان کو بھی کچلا انہوں نے, اور ڈپلومیٹیکلی کچلا, یعنی کہ پہلے الگ کر دیا, بالکل الگ کر دیا خوارج کو, بالکل سپورٹ ختم ہو گئی خوارج کی, اور پھر انہوں نے کچل دیا ان کو.
جو بیسٹ
عباسیوں نے بھی تو خود ہی اپنے خاندان, فاطمیوں نے بھی خود ہی اپنے خاندان کو حکومت کرنے دی, اور فاطمی جب رہے 274 سال تک تو فاطمی رول کرتے رہے. تو یہ تو اس دور کا طریقہ یہ تھا, طریقہ یہ تھا کہ جو ہوتا تھا, ہاں خلفاء راشدین کا طریقہ یہ تھا, حضرت عمر کا یہ طریقہ نہیں تھا, حضرت علی کا یہ طریقہ نہیں تھا, حضرت ابو بکر کا یہ طریقہ نہیں تھا. اب آپ کہیں کہ اس کی کیا دلیل تھی, اس کی بہت, یعنی کہ پولیٹیکل تھیوری کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ بات یہ کہ جس طرح امیہ کو کہتے ہیں فیلئر تھی اسٹیٹ کی, اسٹیٹ فیلئر نہیں تھی امیہ کی, امیہ کے آخری کے جو خلیفہ تھے وہ کمزور خلیفہ تھے, انہوں نے صحیح ہینڈل نہیں کر سکے, یعنی کہ شام اور یہ وہ, یہ بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ تھے, یعنی کہ یہ جہاں دیکھتے تھے رائزنگ ہو رہی ہے اس کو جا کے نہیں پڑھاتے پڑھاتے نہیں, وہاں پہ ایسا آدمی بھیجتے تھے جو سب کو ساتھ لے لیتا تھا, اور جو انسرجنٹ ہوتے تھے ان کو دبا دیتے. عباسیوں نے یہ نہیں کیا, حالانکہ عباسی در مور اوپن, تو اوپننیس نیسسریلی گورننس کو گارنٹی نہیں کرتی. عباسیوں سے زیادہ بہتر حکومت اگر کی ہے تو فاطمیوں نے کی ہے, حالانکہ فاطمیوں نے بہت مارا ہے, لیکن فاطمیوں نے عباسیوں کی طرح یہ نہیں کہ خلیفہ کو اندر گھس کے کسی نے قتل کر دیا, تاتاریوں نے اندر گھس کے عباسی خلیفہ کو قتل کر دیا.
اب اس کو اس حقیقت کو وجود میں آئے ہوئے 32-35 سال اتنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ یہ رسک کیسے لے لیں, اٹس اے ہیوج سگما.
ये रिस्क कैसे ले रहे थे वहां पर आई थिंक 10% स्विमिंग मशीन था, 10% स्विमिंग मशीन उसमें से तकरीबन 50-70% स्विमिंग मशीन था वेरी मच अलाइन विद टेक्नोलॉजी एज जो मैं देख के आया. उसके अंदर फिर एक सबका अटैच आईडी ने हल किया है, तो ईरानी खिलाफ के मुखालिफ है और जिसने नेशनलिस्टिक शुरू की बुनियाद पर पाकिस्तान से मिलेगा बलूचिस्तान के अंदर अपने लोगों को भी जगह कहते हैं उठाया और पाकिस्तानी बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी हैंड्स ऑफ वो एक सिलसिला चल रहा है. कहने का मकसद
यह
है कि
हाउ इज देयर दैट काइंड ऑफ बिग रिस्क. नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहली बात बताऊँ कि जो ये जो स्टेट है ना, स्टेट के हदोखाल जो एम्पायर की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट होते थे वो स्पेसिफिक नहीं होते थे किसी नेशन के. इट्स वॉज नॉट अ नेशन, इट वॉज अ फैमिली. फैमिली है, फैमिली रूल कर रही है. इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने लोग पूरे के पूरे उम्र, यानी कि सेंट्रल अफ्रीका जो था वो हमेशा उम्मीदों के पास रहा. जो उम्मीद थे वो इतने इक्वल थे, जबान वगैरह जानते थे, स्पेनिश वगैरह वो जान गए थे. स्पेन कभी नहीं ले सके अब्बासी उम्मीदों से. आखिरी बात है 700 साल उन्होंने रूल किया उंगलियों ने वहां पर. तो पहली बात तो ये कि इट वॉज नॉट ए नेशन, इट वॉज अ फैमिली. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड नेशन. नेशन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन का मतलब ये होता है कि खैर और शर के मियारात का तायुन कौम अपनी इंफरादी हैसियत में करेगी. कौम, फैमिली नहीं. क्या उम्मी कुरान की कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन दे सकते थे जो कुरान एंड सुन्ना की नफी कर देती और वो सरवाइव कर जाते?
अगर मेरे नाना का दीन मेरी शहादत की वजह से कभी होता है तो ऐ तलवारों आओ और मुझे शहीद करो.
नहीं नहीं वो ठीक है. मैं
हमारे पास खासतौर पर जो कि हमारा एक बहुत बड़ा वो है इसके ऊपर इसके छाया चलता था कि बनी हाशिम ने मौक कर हुकूमत पर कब्जा करने और उसके बाद
मसला ये है कि मैं कहता था. देखो मसला ये होता है कि कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, जैसे यजीद बिन माविया को ही अगर ले लें तो यजीद बिन माविया ने साइप्रस की जंग को लीड किया. पश्चिम दुनिया में पहला हमला यजीद बिन माविया ने किया. और यजीद बिन माविया जो है वो जब उसने जिस जंग को कमांड किया है उसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, हसन, हुसैन सब अंडर कमांड लड़े हैं यजीद बिन माविया की अंडर कमांड. और नमाज भी वही पढ़ा था अब्दू अय्यूब अंसारी ने उनके उसके पीछे नमाज पढ़ी. तो मुसलमानों के अंदर बाज औकात ऐसे लोग कमांड कर रहे हैं जो रूहानी तौर पर उस सतह के नहीं है. मसलन अमर बिन आस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों से लड़ने के लिए भेजा. अमर बिन आस को पहले भेजा, जब देखा कि रूमी बहुत ज्यादा तादाद में, तो फिर बड़े सहाबा को भेजा. उसमें तलहा, जुबैर, हजरत ये उबैदा बिन जर्रा. तो उबैदा बिन जर्रा तो अमीनुल उम्मत कहलाते थे, हर जंग को यही कमांड करते थे. तो सहाबा ने कहा कि भाई अब्दुल्ला बिन ये अब्दुलरहमान बिन औफ उबैदा बिन जर्रा आ गए, लिहाजा आप जो है वो कमांड छोड़. अमर बिन आस ने कहा कि मैं तो आया हूँ कमांडर बन के, लिहाजा अब्दुल्ला बिन उबैदा बिन जर्रा मेरे पीछे कमांड करेंगे, मैं करूंगा कमांड और नमाज भी मैं पढ़ू. दूसरे सहाबा ने नमाज पढ़ी अमर बिन आस के पीछे. और जब जंग हुई
تو رومیو سے لڑنے کا تجربہ تھا آور بیناس کو, لہذا اس نے ٹرائی اینگولر ہی کھڑا کروایا. جب پہلی رات ہوئی تو رات میں مسلمانوں سے سب بڑے بڑے صحابہ تھے اور یہ ان کے مقابلے میں وہ سطح کا صحابی نہیں. اب آور بیناس نے یہ کہا کہ کوئی آگ نہیں جلائے. آگ نہیں جلائے, سخت سردی. بڑے بڑے سالوں سے بڑے سخت ناراضگی ہوئی, لیکن انہوں نے کہا بھائی اگر اس نے کہہ دیا تو آگ نہیں جلے گی. جس کو بھی مسئلہ ہے وہ جا کے, انہوں نے کہا میں ہم اسے قبول نہیں. انہوں نے کہا جس کو بھی اعتراض ہے وہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کرے, اور میں اس وقت کمانڈ کر رہا ہوں اس لیے کوئی کسی کو آگ نہیں جلے. پوری رات سخت سردی میں مسلمان سو نہیں سکے, اور بہت سارے صحابہ خیال تھا کہ صبح جنگ کیسے لڑیں کہ پوری رات تو سردی کی وجہ سے سو نہیں سکے. دوسرا یہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کی ترتیب ہمیشہ مسلمان تین طرفہ کرتے تھے, اگر بھی نہ ٹرائی اینگولرلی کھڑا کروایا ٹرائی اینگولر, تو آخری جو پیادہ تھا وہ اکیلا تھا. ان کے یہ تم کیا کر, اس طرح تو نہ قلب محفوظ رہے گا اور نہ مینا محفوظ رہے گا. لیکن میں جس طرح کہتا ہوں اس طرح لڑا, وہ فرنٹ کے اوپر بڑے صحابہ لڑے اور پہلے ہی حلے میں رومیوں کی کو مار پڑی. رومی بھاگے, رومی جیسی بھاگے تو مسلمان بھی نکلے. تو عمر بن عاص نے کہا کہ کوئی سخت نہیں توڑے گا, کوئی مال غنیمت جمع نہیں کرے گا. تو وہ بہت مال غنیمت مل سکتا تھا لیکن جنگ میں مال غنیمت نہیں ملا. اور عمر بن عاص نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہا کہ رومیوں کے کٹے ہوئے سر ہی تم لوگوں کا مال غنیمت واپس لے. واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ بھائی یہ کیا تم نے کیا. تو انہوں نے کہا پہلی بار میں نے آگ جلانے کے اس لیے کہ 200,000 فوج تھی رومیوں کی اور ہمارے 30,000 لوگ تھے. تو آگ جلانے سے رومی اندازہ لگاتے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اس لیے میں نے آگ نہیں جلانے دی. مجاہدین نہیں سو سکے لیکن انہوں نے نمازیں پڑھی اور جاگتے رہے, اور رومی خوفزدہ رہے کہ پوری رات آوازوں کی آوازیں آتی رہیں کتنی فوجیں ان کی. دوسرا یہ ہوا کہ میں نے ٹرائی اینگولرلی اس لیے کھڑا کیا کہ رومی بد مقابل کو پہلی صف سے اندازہ لگاتے ہیں, ان کی عقل نہیں ہوتی, لہذا میں نے پہلی صف بہت بڑی بنائی اور پیچھے چھوٹے کرتے کرتے پیچھے. تو وہ دوربین تھوڑی ہوتی تھی کہ وہ دیکھ سکیں, لہذا انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنی ڈیپتھ ہے اس لشکر کی ڈیپتھ کا ان کو اندازہ ہے. اور جب مال غنیمت کا وقت آیا تو میں نے سب نہیں توڑنے دی کیونکہ ان کو پتا چل جاتا کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں اور رومی ہمیشہ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں, یعنی کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں. جب انہوں نے سب میں کھڑا ہوا ان کو تیار دیکھا تو انہوں نے پلٹ کر حملہ نہیں کیا. ہم نے مال تو نہیں جیتا لیکن ہم نے ان کا غرور کھا دی. تو پروفٹ نے ان کی پیشانی چھو دی. عبداللہ بن زبیر تو بتانے کا مطلب یہ کہ مسلمانوں میں بعض اوقات ایسے صحابی یا ایسے لوگ رہے ہیں جو علم اور فضل اور کردار کی اس سطح کے نہیں ہیں جس سطح کے دوسرے صحابی ہیں, لیکن پروفٹ یہ جانتا ہے کہ کب کس تلوار کو استعمال کرنا ہے, کب کس کو استعمال کرنا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو نیشن ہوتی ہے اور فیملی ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نیشن نہیں تھی مسلمانوں کی, عباسی فاطمی اور اموی یہ سب نیشن نہیں ہے, دیور اما دیر واز اے فیملی وچ از رولنگ. ٹھیک, فیملی ایک فیملی رول کر رہی ہے, دوسری فیملی رول کر رہی ہے, تیسری فیملی رول کر رہی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر شیعائٹ رول کر رہے ہیں اور ایران کے اندر چاہے حکومت ہے یا عراق کے اندر حکومت ہے یا کہیں پر بھی حکومت, راسخ العقیدہ آدمی اگر حکومت کر رہا ہے اور ایمان کی بنیاد پر وہ حکومت کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خیر اس کے ساتھ ہے تو خیر عام ہوتا ہے, اور خیر اگر شکست کھا جائے, یہ تو امام حسین کی بھی دلیل یہی ہے کہ خیر اگر شہید ہو جائے تو بھی اس کی ختم نہیں ہوتا, اگر اس کی قوت بڑھتی ہے. اگر وہ بیعت عام کرتے میرا میری ذاتی رائے ہے, یہ غلط ہو سکتی ہے, بالکل ظاہر ہے کہ امام خمینی کے ویژن ڈفرینٹ ہوگا میرا, لیکن ایز اے پولیٹیکل تھیئرسٹ میں کہتا ہوں کہ وہ تمام حبائث جو کہ نیشنلزم کے تھے وہ سب آ گئے. یعنی کہ پاکستان میں حالت یہ تھی نیشنلزم کی کہ جب پاکستان میں پہلی ٹرین پہنچی تو لاہور اسٹیشن پہ بہت سارے نیشنلسٹوں نے جو یونینسٹ تھے انہوں نے لکھ کے لگایا تھا پاکستان آگے, میرے خاندان والوں نے خود دیکھا پاکستان آ گیا, وہ نیشنلسٹ تھے. نیشنلزم یہ چیز ہوتی ہے, نیشنلسٹ سینٹیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ادرنیس کی بات کرتے ہیں, لیکن حکومت کرنے کے لیے آپ کو جو فریم ورک چاہیے ہوتا ہے نیشنلزم ایک الگ فریم ورک ہے, اور فیملی کلین ٹرائب از ناٹ نیشنلزم. اٹھارہویں یعنی کہ اگر گیلنر کو تم پڑھو نیشنلزم پہ جتنا بھی کام ہوا ہے, ایتھنک نیشنلزم سب سے کمزور نیشنلزم کی شکل ہے, یعنی کہ جو لینگویج بیسڈ ہوتا ہے ایتھنو سینٹرک نیشنلزم سب سے کمزور نیشنلزم کی شکل ہے. جو سب سے طاقتور شکل ہے نیشنلزم کی وہ ہوتی ہے کاسموپولیٹن نیشنل, جیسے امریکہ جیسے انڈیا, یہ ہے اسٹرانگ نیشنلزم کی شکل ہے. جو لنگوسٹک بیسڈ ہوتا ہے کمزور نیشنلزم ہوتا ہے, اور اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے, اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی, یعنی کہ امام ابن خلدون کہتے ہیں کہ اس کی عمر 40 سال ہوتی ہے, 40 سال کے اندر ختم اس کو, اس کے عروج 40 سال کا ہوتا ہے. معیار میں پھر بھی کچھ ذرا زیادہ رول کیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم اس ان کانسیپٹ کو اپلائی کرتے ہیں نا اپنی تاریخ کے اندر, اٹ واز ناٹ نیشنلزم. نیشنلزم 18ویں صدی کا فنامنا ہے, 18ویں صدی سے 16ویں صدی سے پہلے آپ مجھے بتایا فرانس اور برطانیہ کے الگ الگ وہ چیزیں تھیں.
کرسچن پوزیشن پہ تھا,
بالکل
کنٹری تھوڑی تھا,
نہیں تھا
وہ. تو نیپولین کے جب رول ہوا تو اس وقت اس کو
اور کئی ایسے آپ یعنی کہ یورپین ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو کئی ایسے انگریز بادشاہ ہیں جو انگریزی نہیں بولنے آتے, فرینچ بولتے تھے, کئی ایسے
بادشاہ.
تو یہ جو ہم جب نیشنلزم کی ساری کیٹیگری اپلائی کرتے ہیں اپنی تاریخ میں اور ہم عباسیوں کو نیشنلسٹ کہہ دیتے ہیں یا ہم فاطمیوں کو نیشنلسٹ, بھائی فاطمیوں کو بہت سارے سنی ریسپیکٹ کرتے تھے. جب عبید اللہ نے کہا کہ بھائی میں جو ہوں 12ویں امام, میں ہوں مہدی, تم کہاں سے آ جاؤ مہدی, تو اس کو قبول قبول نہیں کیا. اس کے بعد اس کا بیٹا تمیم, اس کے بعد تمیم نمبر اس کا پوتا سینٹرل افریقہ سے آ گیا اور قبضہ کر لیا مصر کے اوپر, اس کے غلام نے قبضہ کیا مصر, اب باقیوں کو مار کے نکال دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم حضرت علی کی ہی اولاد سے ہو, اس نے کہا ہاں میں حضرت علی کی اولاد سے. تو انہوں نے کہا اچھا تم ثابت کرو اپنا نطفہ تھا, انہوں نے کہا اچھا کل آؤں گا مسجد میں خطبہ دوں گا بتا وہاں ثابت کروں گا اپنا حسب. تو آیا تو انہوں نے کہا بھائی سب نے کون کون میرا نصب پوچھنا چاہتا ہے, اس نے تلوار نکال کے کہا یہ میرا نصب, بولنے کا اور تمہارا نصب ہے یہ, وہ اشرفیوں کا وہ کھول دیا سب چھپ. لیکن یہ جو اس کو ریپرزینٹ کرتے, لیکن بہت سارے لوگ اس کی عزت کرتے تھے, کیوں؟ کیونکہ حضرت علی سے دور کا رشتہ تھا اس کا, لوگ احترام کرتے تھے اس کا, محبت کرتے تھے بہت سارے لوگ. صلاح الدین خود عباسی فاطمیوں کا چیف آف آرمی اسٹاف, آرتھوڈاکس کرد سنی, اور وہ شیعہ تھے, اور جو جس خلیفہ کے ساتھ تھا اس خلیفہ اپنی جوانی میں کہتا ہے سنیوں کا قتل جائز ہے, پاگل تھا, کہتا تھا کہ رات میں سب کام کریں دن میں سب سو جائیں. مزاق نہیں کر رہا ہوں میں, ہسٹری میں جا کے تم پڑھنا چاہو کسی بھی کسی بھی ہسٹری میں, جب جوان تھا اس کا دماغ اس طرح کا تھا کہ رات کو سب لوگ کام کریں اور دن میں سب سو جائیں. تو الگ قسم کا حال تھا مصر کا, رات میں سب نوکری دکانے کھول کے بیٹھے تھے, چکر بھی لگاتا تھا تو کوئی سو تو نہیں رہا, اور دن میں سب سو جائیں, دن میں دھوپ ہوتی ہے وہ سب گندے کام سو جائے رات میں کام کرو. تو وہ جب ٹرانسفارم ہوتے 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 جب عیسائیوں سے مار پڑی سلجوقوں نے کہا کہ تم ہمارے مسلمان بھائی ہو, تم ہماری مدد نہیں کرو گے تو کون کرے گا. سلجوق بالکل آرتھوڈاکس سنی, فاطمیوں نے مار کے ان سے بہت سارے علاقے لیے, لیکن انہوں نے آ کے ان کی مدد کی اور کرسچن اس کو مار کے نکال دیا پورے علاقے. اور جو آخری جنگ لڑی انہوں نے اسکندریہ کے اوپر, تو جب وہ صلاح الدین آیا تو اس نے اس کو کہا کہ تم میرے چیف آف آرمی اسٹاف ہو, تم دیکھو گے. اور وہ بیمار رہا, ایک 9 بار صلاح الدین کو قتل کرنے کی اٹمپٹ کی, ایک آدمی نے 6 بار اٹمپٹ کی, اور ہر بار اٹمپٹ کر کے خلیفہ کے گھر میں اس کے بیٹھ گیا. اور خلیفہ کا حکم یہ تھا کہ میرے پاس جو امان کے لیے آیا جائے اس کو امان ہے. صلاح الدین نے ایک بار بھی اس کو قتل نہیں کیا, 6 بار اٹمپٹ کروائی اس کو, اور 6 بار خلیفہ کے پاس گیا. اس نے نہ خلیفہ کو قتل کیا نہ کسی کو قتل کیا, حالانکہ اس کے پاس 9 لاکھ فوج تھی موجود, جسے جب چاہتا تھا کچل دیتا. نہ اس نے عباسیوں پہ حملہ کیا, نہ ہوئیوں, اس کا ٹارگٹ کچھ اور تھا, اس کے ٹارگٹ تھا کچھ کسی اور طرف وہ دیکھ رہا تھا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں میں یہ کوئی مسئلہ تھوڑی رہا ہے کہ اگر شیعہ رول کر رہے ہیں تو سنی سارے قتل ہو جائیں گے, اور سنی اگر رول کر رہے ہیں سارے شیعوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو ایسا نہیں رہا, ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے بہت ساری چیزیں, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ریکنسائل کیا جا سکتا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نیشنز نے رول نہیں کیا, کیونکہ پاکستانی قوم کیا چیز ہوتی, کیا سن آف دا سوائل کیا چیز ہوتی, کوئی نہیں ہوتی. سوائل کچھ نہیں ہوتی, زمین امین کچھ نہیں ہوتی مسلمانوں کے لیے, جس زمین پہ تم چلے جاؤ تمہاری ہوگی. اور یہ 17th century فنامنا, جو لوگ اتھارٹی ہیں نیشنلزم کے اوپر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی نیشن ویشن جو ہوتی ہے, یہ نیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ این انڈیویجل, یو آر اے ممبر آف اے نیشن. جو لوگ نیشنلسٹ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یو آر ناٹ این انڈیویجل, یو آر اے ممبر آف اے ریس. جو وہ ریسسٹ ہوتے ہیں, ریسسٹ اور نیشنلسٹ الگ چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یو آر ناٹ این انڈیویجل, یو آر اے ممبر آف اے کلاس, گروپ آف پیپل ہیونگ سیم اکنامک انٹرسٹ. تو بھائی کون سی کلیکٹیوٹی کی شکل؟ تو مسلمان کچھ لوگ اپنے آپ کو کلاس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو نیشن میں ڈیوائڈ. وی آر اما اینڈ وی آر ناٹ بین ڈیفیٹڈ بائی اینی اما, نو اما کین ڈیفیٹ مسلم. وی آر بینگ ڈیفیٹڈ بیکاز وی آر ناٹ آئیڈینٹیفائنگ آر سیلف ایز اما. اور جب ہم اما بنیں گے, چاہے ہمیں ہمارا اسپیئر ہیڈ شیعہ ہو یا سنی ہو, ڈزنٹ میٹر, اس کے باوجود ہم اسٹف ریزسٹنس دیں گے جو بھی ہمارے مقابلے پہ آئے گا. پرابلم صرف یہ ہے, ایگزیکٹلی, ہم لوگ اما کو نیشنلزم ریکنسائل کر کر مسلم نیشنلزم کی جسٹیفیکیشن.
لیکن امت کا جو مطلب بنیادی کنسیپٹ ہے وہ تو میٹا فزیکل ہے نا, امت تو اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی روح ہے, جو ایک ایسا ایسنس اور جوہر ہے کہ جو شیعہ ہو یا فاطمی ہو یا ایوبی ہو یا عباسی ہو, جس میں وہ ٹرانزلیٹ کرتا رہتا ہے.
بالکل,
اصلہ یہ کہ اس وقت جو مطلب ہے, اس وقت جو امت کا اصلہ ہے خاص طور پر مطلب ایران کے حوالے سے, مطلب کیونکہ عالم اسلام میں جو مطلب ایران کے اندر فلسفے کی روایت سب سے زیادہ مضبوط رہی ہے, یعنی اس میں کبھی انقطاع نہیں آیا, مطلب ہر جگہ تو ہوئی اور ختم ہوئی اسپین وغیرہ میں, لیکن ایران نے بھی تو کوئی مطلب ایک میٹا فزیکلی پوزیشن نہیں لی ہے. مطلب وہ تو جو مغرب کی جو میٹا فزیکل چینجز ہے آفٹر 17th century, وہ تو اس کو انڈورس کر رہا ہے. مطلب یعنی ایران میں علماء میں جو ہے جو جرمن زبان بھی جانتے ہیں, فرینچ بھی جانتے ہیں, جنہوں نے وہاں سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں, تو کوئی مطلب یہ کہ مطلب ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو مغربی فلسفے اور اس کی آباد و طبیعت اور اسلامی آباد و طبیعت میں کوئی فرق محسوس کر رہا ہوں. وہ تو ٹرانسفارمیشن کے عمل میں ہے. مطلب یہ صورتحال عرب میں ہے, یہ صورتحال پاکستان میں ہے, یہ صورتحال ہندوستان میں. اصل جو مسئلہ ہے کہ اگر امت اپنی آباد و طبیعت کو کرافٹنگ کر رہی ہے دوسری آباد و طبیعت سے, یا اپنے آپ کی تشکیل نو اور ٹرانسفارمیشن کر رہی ہے مغرب کے حوالے سے, تو کیا مطلب وہ چاہے آپ کچھ بھی ہوں, شیعہ ہوں سنی ہوں کچھ بھی ہوں.
ایگزیکٹلی, میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ جب اپنے آپ کو گرافٹ کرتے ہیں کسی بھی ماڈرن فریم ورک میں یا پوسٹ ماڈرن فریم ورک میں, تو آپ ایک برج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے, برج بٹوین اسلام اینڈ دا ویسٹ. دا کوشچن از Nobody stays at bridge. Bridge has to be crossed over. ہے نا, برج اس لیے بنایا جاتا ہے نا ke crossing ho. The question is, what is the possibility to cross from this side to that side, and what is the possibility to cross from this side to that side? Nahi, hum ye kehte hain ki agar aapne apni metaphysics ko apne tareeqi amal ke natije mein apne istilahat ki buniyad pe nahi pehchana, to jo bridge aap banayenge wo from orthodoxy to westernization hi hoga, one way hoga. Aur aisa nahi hoga ki udhar wo koi aa jaye aise hi, jis tarah tha wo aa jate hain dekhne dekhne ke liye, jis tarah dekhne ke liye ke aa jate hain ke bahut sare hain. Ye abhi to ye bhi bataya gaya hai ki wo ek wo bata raha tha, hamara dost hai लंदन में था, उसने मुझे मेल किया, पाकिस्तानियों को अवेयर होना चाहिए कि वो बहुत सारे लोग जो है कन्वर्ट होकर आए हैं रीडिफाइन करने के लिए तुम्हारा इस्लाम, यानी कि ईरान, पाकिस्तान, सीरिया और
जॉर्डन. किसी कहते बड़ा बात है वो है कि हमने ये बाकायदगी से मुकर्रर किए हैं इराक में ऐसे लोग जो रीडिफाइन करेंगे.
हाँ, रीडिफाइन
इसको देखें, शुमा जो है ना, मतलब रहने का जो शुमा जी अभी वो एक राफी छापी सोहेल अकेडमी है, उसमें जो है शुमा का एक खत है, मतलब जब उसने 28 साल की उम्र में ये सऊदी जर्मन था, बहुत बड़ा फिलोसफर है मतलब, और स्कूल ऑफ स्टेट चिकन का बहुत बड़ा जो है वो, उसने लिखा है अपने खत में, किसी ने उसको खत लिखा कि भाई तुम मुसलमान क्यों हो गए यहूदी से, तुम हिंदू क्यों नहीं हो गए क्योंकि हिंदू मत सही है. उसने लिखा कि भाई असल में बात यह कि मैं मुसलमान इसलिए हुआ हूँ कि मैं अपने आइडियाज कितनी आज़ादी के साथ इस्लामिक फ्रेमवर्क में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं किसी और हिंदुइज्म और ईसाइयत में नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है मतलब अथॉरिटी जो है बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है. मतलब
सही बात है, बिल्कुल सही बात. तो अब ये हमारे पास तो ये खतरा पैदा हो गया है कि वो कोई भी आए कुछ भी बात कर दे, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे फौरन माशाल्लाह इस तरह की आवाज, अली जो हालांकि वो बिल्कुल चंपूगिरी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अहमकाना बात कर रहा होता अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हालांकि और आपका आदमी कुछ भी कह रहा हूँ ना, अगर पता नहीं क्या बताओ क्या ये कौन सी बात. जिस जिन लोगों को मैंने बहुत बुरी तरह सर धुनते देखा है, बिल्कुल वो मुराद हॉफमैन आया, मैं शाहनवाज फारू से याहिया बिन जकरिया हम लोग गए उनका, वो जो दो जाए थे, मैंने चलो तुम चलना जाओ तुम भी चलो हम भी चलेंगे उनके साथ जाके, वो कह रहा है मैं मॉडर्निज्म के खिलाफ हूँ और ये और वो, मैं मॉडर्निज्म ये वो खिलाफ. तो कमरे में उसने हमें इंटरव्यू दिया था तकरीबन 1.5-2 घंटे, शाहनवाज इंटेलिजेंट आदमी, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कर करके निकाल दिया कि वो कैपिटलिज्म को भी किसी सूरत में कबूल करता है और डेमोक्रेसी को. तो मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने उससे एक सवाल किया कि मैंने कहा भाई तुम मॉडर्निज्म की क्रिटिक पर उसने दो किताबें लिखी, व्हाट इज रॉन्ग विद मॉडर्निज्म ये. तो मैंने कहा तुम मॉडर्निज्म की तुमने क्रिटिक पेश की और ये वो, क्या तुमने क्रिटिसाइज किया मॉडर्निज्म को, क्यों मॉडर्न की जो दो सबसे पावरफुल शक्लें हैं, एक है उसकी इकोनॉमिक शक्ल और बल्कि वो पूरा लाइफ वर्ल्ड जो कि कैपिटलिज्म से निकलता है, और एक है उसकी पॉलिटिकल थियोरी जो कि डेमोक्रेसी से निकलती है. यही दो शक्लें सबसे सक्सेसफुली जो प्रमोट करती हैं मॉडर्नाइजेशन है ना. तो मैंने कहा वो तुम दोनों तुम कबूल करते हो, फिर तुम क्या किस चीज को क्रिटिसाइज करते हो मॉडर्निज्म की, क्या कह रहा दरअसल जो शेप है ना तुम लोगों की दुनिया, बिल्कुल उसका भेजा बदल गया, कह रहा है जो तुम लोगों की दुनिया का शेप है वो तो ठीक हालत में नहीं है. मैंने कहा अच्छा हम लोग की शेप ठीक नहीं है, तो फिर बोले वैसे तुम लोग इस्लाम को सही समझे नहीं हो, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो थे ट्रेडर, लिहाजा कैपिटलिज्म जिसके पास हो गया, और ये उसके अल्फाज और रिकॉर्डेड है, और हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान जो बने थे खलीफा डेमोक्रेटिकली, अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान बिन औफ ने वो किया था, ये मुझे भी तो पता है. मैंने कहा अच्छा, तो बोलने का इसका मतलब ये है कि इस्लाम अगर कोई, और ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, मैंने कहा मैं उन लोगों में हूँ जो इस तरह की बातें करता है, बोले इसका मतलब तुम लोगों को पता वता नहीं है और तुम लोगों को पढ़ना चाहिए और ये और वो फला ढिमकाना, और असल में कोई बताएगा कि इस्लाम क्या है तो वो वेस्ट बताएगा. सही है, ये वो क्या क्या है वहां पर, सही है कमरे में. और उसके बाद आने के बाद उसने एक इंतहाई अजीब व गरीब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का उसने तर्जुमा बताया, और ये वो सिर्फ उसने तर्जुमा बताया, सब लोग बुरी तवज्जो से जाओ जाके तर्जुमा पढ़ लो, انگریزی میں اس نے ترجمہ بتایا اس کا سورہ فاتحہ کا بس. سب نے بچوں کو لے گیا چلو آپ کھانا کھا لیں, شیرٹن میں خوب کھانا کھایا, خوب وہ کھایا گلاب جامن یا وہ سامنے میں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی اور آدمی بےچارا کوئی یہاں کا عالم دین آ کے تمہیں اگر ترجمہ بتا دے سورہ فاتحہ کا تم کیا کرو گے؟ عجیب بات نہیں, یہ کون سی نئی بات, نئی بات چاہیے ہمیں تو. تو ابھی کون سی نئی بات کر دی بھائی اس نے؟ ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت ہیں وہ کہتے ہیں, میں نے پڑھا ان کا ایک جملہ ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں تھی, میں نے پڑھا لیکن کوئی نئی بات نہیں تھی. تمہیں پیدا ہو گئے کتنا عرصہ ہو گیا. تو 30 سال, میں نے کہا بھائی 30 سال پرانی بات ہے تم پیدا ہوئے, لیکن کیا اس سچائی میں کوئی کمی آ رہی 30 سال بعد کہ تم پیدا ہوئے؟ یہ کیا عجیب باتیں کرتے ہیں یار آپ بھائی, آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی تو کیا یہ اگر اس نے تمہیں بتا دیا کہ سیدھی راہ میں چلو اور جھوٹ نہیں بولو اور آرام نہیں کراؤ اور زنا نہیں کرو, تو یہ کوئی نئی بات کیا مطلب, نئی بات کیا لے آئے تمہارے لیے, کیا چاہتے ہو تم نئی بات, کیا نیا چاہتے ہو تم؟ لیکن وہی پرانی بات اگر مراد آف میں کر رہا ہے تو تمہیں نئی لگ رہی ہے کیوں؟ منہ کے بدلنے سے بدل جاتی ہے حقیقت باتوں کی. تو یہ پرابلم ہے بھائی ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ انگریزی میں بات اچھی لگتی ہے, دل کو بھاتی ہے اور اگر نہیں ہو تو وہ نہیں بھاتی. حالانکہ آج یہیں سے بات چیت لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو پھر کل میں آ جاؤں گا ان شاء اللہ.